مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ مكتبة المدينة کا رسالة ضياء درود و سلام، صفحہ نمبر 6 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ چودہ سو 1438 سن ہجری کے محرم الحرام کی آٹھویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور اوبی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ پاک عزیزی کابینہ ٹھٹھی بالا راجہ ضلع چنیوٹ پنجاب، پاک شافعی کابینہ سخی سرور ضلع مظفر گڑھ پنجاب پاکستان، یہ بھی شریک ہیں اور مدنی چینل پر یہ دونوں دکھائے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بڑی اچھی کوششیں ہمارے ذمہ داروں نے معلوم ہوتا ہے کی ہیں، کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع کیے انہوں نے۔ دونوں میں تھوڑا یہ فرق ہے کہ سخی سرور ضلع مظفر گڑھ میں امام میں سامنے نظر آ رہے ہیں، جبکہ ٹھٹھی بالا راجہ میں امام میں اس وقت نظر نہیں آ رہے، لیکن تعداد زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ عاشقان صحابہ اہل بیت بہت زیادہ تعداد میں لگتا ہے، یہ ہمارے ضلع چنیوٹ نے جمع کر دیے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی دونوں طرف کے جو بھی عیسائی بھائی ہیں انہوں نے کوششیں کی ہیں، جمع ہوئے ہیں، وقت دیا ہے، قربانی دی ہے، سب کی کوششوں کو قبول کرے اور سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے خواب میں نصیب ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر، بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ایک مدنی التجا حاضرین سے جو مدنی مرکز میں اس وقت جمع ہے کہ جب کوئی بیان ہو رہا ہو اس وقت اگر کوئی دوسری شخصیت کی آمد ہو تو حسب معمول بیٹھے رہے، اٹھے نہیں، کیونکہ اٹھنے سے یہ ہوگا کہ جو بیان کر رہا ہے وہ دیکھے گا تو اس کو کنفیوژن ہو سکتا ہے، اس کی توجہ بڑھ سکتی ہے، اپنا مضمون بھول سکتا ہے. دوسرا ہے کہ سنتے سنتے اٹھ جانے سے سننے والے کے لیے بھی وہ نقصان کہ ادھوری بات سمجھ میں آ سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے. بعضوں کا شرعی احکام یہاں بیان ہو رہے ہوتے ہیں، حلال کا وہ حرام سمجھیں گے، حرام کا حلال سمجھیں گے. جو نہیں اٹھیں گے وہ اٹھنے والوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں گے، اور ان کی بھی توجہ بٹے گی کہ اتنے سارے کھڑے ہوئے. تو کہیں بھی آپ ہوں دنیا میں، اگر کوئی بیان ہو رہا ہو یا مسئلے بتائے جا رہے ہوں، تو ایسے موقع پر بھلے کوئی بڑے سے بڑا شخص آئے، اس کے لیے کھڑے نہ ہوں، بیٹھے رہے. وہ بےچارا کہاں بولے گا کہ کیوں کھڑے نہیں ہوئے. بولے تو بالکل کھڑا نہیں ہونا چاہیے، دل میں بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کم از کم آدمی دل میں تو کھڑا ہو ہی جائے. ایک مبالغہ کر رہا ہوں، دل میں تو احترام ہو لیکن بدن نہ کھڑا ہو. لیکن جو بولے گا میرے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوئے، تو پھر ظاہر ہے وہ دل بھی کھڑا تھا تو بیٹھ جائے گا. یہ تو اپنی ہوا چاہتا ہے، احترام چاہتا ہے. اور ظاہر کوئی عالم دین ایسی بھول کرے کیوں کہ جو کہے کہ میرے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوئے. ہمارا احترام بجا ہے، ہم احترام کریں ثواب ملے گا، لیکن وہی موقع موقع کی بات ہوتی ہے. اب نماز میں تحیات میں بیٹھے ہوئے تو اس وقت بھی تو نہیں کھڑے ہوتے، کوئی آ جائے تو. ہاں اگر تلاوت کر رہے ہیں اور کوئی عالم دین آیا تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تلاوت کرتے کرتے، لیکن بیان سنتے سنتے کھڑے نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں غلط فہمی کا اندیشہ ہے. تو موقع موقع کے احکام ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
زندگی میں عموماً ہر شخص کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، اور سفر ہر دور کے لحاظ سے مختلف رہا ہے. پہلے کے دور میں اونٹ پر، خچر پر، پیدل، اس کے بعد بہت سی گاڑیاں، اور انہی گاڑیوں میں کچھ مناظر یوں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پیسنجروں سے بہت اوور لوڈ ہوتی ہے، اور بہت سی مال گاڑیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جس سے حادثات ہونے کے امکانات رہتے ہیں. تو ایسی صورت میں ٹرانسپورٹر حضرات اور عوام کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟
عوام کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، انتظامیہ کو بھی قوانین پر عمل کروانا چاہیے. جب دونوں طرف سے ترکیب ہوگی نا تو بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچ سکتی ہیں. کئی بیچارے عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں اس طرح حادثے ہوتے ہیں. تو واقعی یعنی کہ اب یہ جو گاڑیاں پکچر میں دکھائیں اوور لوڈ، ایک طرف سے جھک جھک کر چل رہی ہے، معمولی سا جھٹکا اس کو کافی ہوتا ہے. تو بعض اوقات وہ یا تو روڈ پہ گرتی ہے یا بعض وقت کھائی میں جا گرتی ہے، جب تو ہلاکتیں بہت ہوتی ہیں. بسیں بھی اس طرح کرتی ہیں، پھر یہ ریس بھی لگاتے ہیں لوگ، گاڑیوں والے، بسوں والے. تو اس طرح کی کوئی حرکتیں نہ کی جائیں، بلکہ جو بھی ٹریفک کے قوانین شریعت کے مطابق ہیں اس پر عمل کیا جائے. عام طور پر ٹریفک کے قوانین میں نے جو نوٹ کیا وہ بہت مطلب مفید ہوتے ہیں، ہماری اپنی جانوں کا اس میں تحفظ ہوتا ہے. جیسے ون وے ہوتا ہے تو یہ بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ یار ون وے اور اب لمبا کاٹ کے جاؤ، لیکن ون وے کس کی فائدہ کس کا ہے اس میں؟ پولیس کا فائدہ ہے، ٹریفک پولیس کا فائدہ ہے، یا آپ کا اپنا فائدہ ہے؟ آپ کا اپنا فائدہ ہے کہ آپ ون وے کو خالی سمجھ کر یوں گاڑی بھگائیں گے اور اچانک کوئی ادھر سے آ گیا، کہ اس کا تو حق ہے اس راستے پر کے قانون کے حساب سے، اب وہ ٹکرایا تو دونوں کا ہے نا نقصان. تو ون وے کی بھی پابندی ہو، جہاں مطلب سگنل ہوتے ہیں ٹریفک کے اس کی بھی پابندی ہو. یہ بھی بہت خطرناک ہے، سگنل توڑ کر یہ نادان لوگ وہ کرتے رہے اپنے کو تو سگنل توڑ گیا. جیسے کوئی بہت بڑی بہادری کی اگر کسی سے ٹکرا جاتا تو اسی ناک کٹتی، ناک کیا بعض وقت گردن کٹ جاتی، جان سے جاتا. تو اس لیے مطلب ان قوانین کی پابندی ہمارے اپنے حق میں بہتر ہے، ہماری جان کی حفاظت ہے، ہمارے ساتھ جو بیچارے بیٹھے ہوئے یہ ڈرائیور کی نادانی کی وجہ سے بےچارے وہ بھی ہلاکت میں پڑتے ہیں، تکلیف میں آتے ہیں، تو اس لیے ان پر عمل کیا جائے. اسی طرح کی چیزیں بعض اوقات بڑے بڑے راڈ جو ہیں یہ لاد دیے جاتے ہیں سوزوکی پر، وہ بیچاری چل نہیں پاتی. گدا گاڑیوں پہ ایسے سے وزن لاد دیے جاتے ہیں، وہ بیچارہ بے زبان جانور تکلیف میں آ جاتا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض اوقات گدا گاڑی میں پیچھے اتنا وزن ہوتا ہے کہ گدا جو ہے وہ اوپر یوں اٹھ کے اگلے لکڑی کے ساتھ جو ہوتی ہے اس کی یوں لٹک جاتا ہے. اب لوگ تو خوش ہوتے ہوں گے تماشا دیکھ کر، لیکن اس بے زبان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی جس پر اتنا سارا وزن ڈال دیا پیچھے.
میں ایک بریج پل پر چڑھ رہا تھا گاڑی میں. اب پل پر چڑھنا ایک ہے، اور میں نے گدھے دیکھا، یہ گدھا گاڑی تھی، اس پہ اتنا سامان لدا ہوا تھا، مطلب یہ کیسے یہ گدھا رگڑ رگڑ کے اس کو یہ پل چڑھایا جا رہا تھا. جو چلانے والا تھا وہ خود پیدل تھا، پکڑ کر جس طرح کھینچ کر وہ چڑھا رہا تھا، اور گدھے کو جو تکلیف ہو رہی ہوگی نا وہ ایک تصور کی. تو میں اب یہ تصور دیکھ دیکھتے ہی میں بڑا گیا، یار یہ اتنا زیادہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. جیسے ہی میں وہ پل کا یوں اب اترنا پل سے اترنے لگا، تو وہ ایک گدھا اس کے آگے تھا، ایک گدھا گاڑی وہ چڑھا چکا تھا. اب یہ جو اتارنے میں جو اس کو غلط، وہ جو اس کی جو حالت خراب تھی، اس کا جو بار بار پاؤں سلپ ہو رہا تھا گدھے کا، اور جس طریقے سے یہ اتار چڑھا ہوگا، یہ صرف پیسے بچانے کے لیے، یہ تو چلو پیسہ کمانے کے لیے لاد دیتے ہیں، لیکن جو لوگ پیسہ بچانے کے لیے ان کے، کیونکہ جو سامان سوزوکی پر گاڑی پر یا ٹرک پر لادنے والا ہے وہ جانوروں پر لاد دیا جاتا ہے، اور ان کو کہا جائے گا تم اس کو ہاکو. تو یہ پیسہ بچانے کے چکر میں بھی بعضوں کا ایسا ہوتا ہے. ٹرک آپ نے دیکھے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے لوہے کے سیڑھیے جو بلڈنگوں میں استعمال ہوتے ہیں، وہ کئی کئی فٹ ٹرک سے باہر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ سیری اتنے ہیں کہ ان کے لیے پھر بڑا 40 فٹ ٹرک کرا ہے، 20 فٹ ٹرک کرا ہے. چھوٹا ٹرک کرائیں گے تو اس کے لیے وہ ظاہر ہے کہ وہ کرایہ کم لیں گے، لیکن وہ 2-4-5 فٹ وہ سیریا باہر آ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں، اور آپ کے کہنے کے مطابق اللہ کرے کہ ایسا عمل ہو جائے کہ جو ٹریفک کے قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں، یہ بھی اگر سنجیدگی کے ساتھ قانون نافذ کروائیں تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں.
رشوت لینا چھوڑ دیں نا تو قانون نافذ ہو جائیں گے. یہ بدبخت رشوت لے کر آنکھ کھاڑے کان کرتے اور جانے دیتے. پکڑ تو لیتے ہیں بعض اوقات، لیکن کیا ہے، کتے کے منہ میں ہڈی ڈالو چلتے بنو، یہ ہو رہا ہے آج کل. ہاں جو خوف خدا والا ٹریفک پولیس والا ہوتا ہوگا تو اس سے لوگ ڈرتے ہوں گے، اس کی جب ڈیوٹی ہوتی ہوگی تو ایسی بھول کرتے نہیں ہوں گے کہ یہ سیدھا اس نے تو چالان کرنا ہے اور تھانے میں اٹھا کے اپنے کو بند کیا جائے گا یا قانون ہم پر نافذ ہوگا. تو یہ تھوڑا دشواری ہوتی ہے. اگر اس طرح کے جتنے بھی اوور لوڈ کرنے والے اور ان کو پکڑ کے اگر ایک دن مہمان بنا لیا جائے نا ان کی ٹرک کو اور ان کو، تو یہ سیدھے ہو جائے. ایک دن دو دن مالک کو بھی بلا لیا جائے، اس کو اٹھا لیا جائے، سب کو ایک دن کے لیے مہمان بنا لیا جائے لاک اپ میں، تو سب صحیح ہو جائیں گے. تو قانون پر عمل کرنے کی کوئی صورت ہونا اللہ کرے تو یہ سدھر جائیں گے، ورنہ یہ عوام بھی ٹھاؤکے نہیں ہے. میں رشوت خور رشوت کیوں کھاتا ہے، عوام رشوت دیتے تو کھاتا ہے نا، تو یہ دونوں ہی مطلب دونوں ہاتھ سے تالی بج رہی ہے. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، دونوں پارٹیاں جو توبہ کر کے شریعت کے مطابق بس یہ عمل کریں اور رشوت سے بچیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
امان اللہ. مزاحیہ انکار ایک ادنا صاحب کا خدمت گزار الیاس صاحب، میں ان سے عرض کروں گا کہ سنتے آ رہے ہیں کافی شخصیتوں سے سنا ہے کہ جو قیامت کا دن ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہوگا اور 10 محرم کا دن ہوگا، تو کچھ ہلکا احباب یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں سمیت میں بھی اس انہی میں سے آپ کا تابعہ دار، آپ کا دعا گو، آپ کے مریدوں میں سے ہوں میں، تو اگر ہمیں بتا دیا جائے فرمایا جائے کہ یہ کون سا ٹائم ہوگا وقت ہوگا.
رکنے دن جلد اول میں یہ لکھا ہے، جمعے کے دن روزے عاشورا، یعنی کہ وہ جمعہ بھی ہوگا اور عاشورے کا دن بھی ہوگا قیامت کے روز. قیامت جس دن آئے گی تو اس دن جمعہ بھی ہوگا اور دس محرم بھی ہوگی عاشورے کا دن. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مدنی کالونی سے حافظ عبد الرحمٰن انصاری بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو باپا جان جو پانی شریف ہم لوگوں کو مل رہا ہے جس میں اولیاء اور کا مجموعہ ہے، اس میں زمزم شریف بھی ہے، اس پانی کو بیٹھ کر ہی پیا جائے گا یا کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں؟
میں محمد عامر انصاری مستقبل کال مدنی بات کر رہا ہوں بابل مدینہ کراچی سے. پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ عاشورے کے دن آپ آب زمزم پانی میں پہنچ جائیں، کیا یہ پانی ہم کھڑے ہو کر پیئیں؟
اللہ اللہ، آب زمزم جو ہے یہ جو ہمارے یہاں پانی دیا جاتا ہے تحفے میں، اس میں مختلف مقدس مقامات کے پانیوں کے ساتھ ساتھ آب زمزم بھی شامل، تو یہ بہت تھوڑی مقدار میں، بہت ہی تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے. یعنی کہ ظاہر روز ہو تو وہ مقدس مقامات کا پانی آنے سے رہا ہمارے پاس، تو وہ تھوڑا تھوڑا جیسے مکس کر لیا، ایک ایک قطرہ اس میں بوتل میں سادہ پانی میں ڈال لیا، تو اب یہ سب مکس ہو گیا، اس کی برکتیں آ گئی. تو اب اس کو آب زمزم تو نہیں کہیں گے نا جو کھڑے ہو کر پیئیں. یہاں یعنی کہ کھڑے کھڑے پانی پینے سے دو پانی ہے، بہار شریف میں دو پانیوں کا لکھا ہے کھڑے کھڑے پینے کا، ایک تو یہی آب زمزم اور دوسرا وضو کا بچا ہوا پانی. اب وضو کا بچا ہوا پانی تو آپ نے وضو خانے میں وضو کیا، تو اب بولو اب جو بھی یا ٹنکی میں پانی ہے سارا جب بھی پیو کھڑے ہو کر پیو، تو یہ وضو کا بچا ہوا پانی اس کو کوئی بھی نہیں بولے گا. تو اب کسی لوٹے میں مثلاً وضو کیا، اب یہ بچا ہوا پانی جو ہے نا یہ کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، اور اس میں 70 بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں، جو مجھے یاد پڑتا ہے میں نے پڑھا ہے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینے سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. مدنی منی نے بھی وہ سوال کیا ہے کہ یہ جو پانی سارے پانیوں میں عاشورے میں آب زمزم پہنچتا ہے، تو کیا آپ محرم شریف میں جو بھی پانی پیئے وہ کھڑے کھڑے پیئے، یہ انہوں نے پوچھا ہے. تو ایسا نہیں ہے، یہ بے شک اس طرح کی روایت مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھی ہے اسلامی زندگی میں، کہ عاشورے کے روز تمام پانیوں میں زمزم پہنچتا ہے، تو عاشورے کے روز غسل کرنے والا جو ہے وہ سارا سال بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. تو اب یہ ایک روایت ہے، تو آب زمزم کی برکتیں پہنچتی ہیں، بے آئی نہیں آب زمزم یہ سارا پانی نہیں بن جاتا. تو بہرحال یہ کہ عاشورے کے روز بھی پانی حسب معمول بیٹھ کر پیئیں گے، وہی دو پانیوں کے علاوہ، کہ آب زمزم اگر ہے اصل آب زمزم وہ کھڑے ہو کر پیئیں گے، اور وضو کا بچہ ہوا لوٹے وغیرہ میں وضو کیا، اب جو پانی بچ گیا وہ کھڑے ہو کر پیئیں گے. اچھا، اب آب زمزم ہے یا وضو کا بچاؤ پانی کوئی بیٹھے بیٹھے پیتا ہے تب بھی جائز ہے، گناہگار نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ ہے کہ عورتوں کے سر سے اگر دوپٹہ اتر جائے تو کیا دوپٹہ اتر جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
وضو نہیں ٹوٹتا. عوام میں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ستر اپنا جیسے پاجامہ اتارا ستر کھولا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی غلط. کسی کا کھلا ستر دیکھ لیا، ران دیکھ لی تو سمجھتے ہیں وضو ٹوٹ گیا، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. کسی چیز کے دیکھنے سے یا چھونے سے یا ستر ننگا کرنے سے یا کسی نے پورے کپڑے اتارے، جب بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہمارے یہاں حنفیوں میں. ہاں شوافے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے، احناف میں حنفیوں میں ایسا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب.
کیا محرم الحرام میں پردے میں رہ کر میک اپ کر سکتے ہیں؟
شوہر کے لیے میک اپ کرنا ہوتا ہے، عوام کے لیے تو کرنا بھی نہیں ہوتا. عورت کو تو ظاہر ہے گھر کی چار دیواری میں ہی میک اپ کرے گی، اپنے محلے کے چوک میں کھڑی ہو کر تو نہیں کرے گی، تو وہ عاشورہ ہو یا کوئی سا دن ہو، جب بھی میک اپ کرے گی عورت تو پردے میں کرے گی نا. اس میں عاشورے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے میک اپ میں. میک اپ کرنا جائز ہے عورت کے لیے، شوہر کی خوشی کے لیے جائز چیزوں کے ساتھ وہ میک اپ کر سکتی ہے. یا یہ کہ جو کنواری ہے وہ بھی اس لیے بنا سنوار کر اس کو رکھنا گھر کے اندر تاکہ رشتے آئیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی اجازت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مگر یہ سنگھار اور یہ اپنی جو بھی ہے نمائش، یہ نامحرموں کے آگے نہیں کرنی ہے. آج کل جو نمائش ہوتی ہے
شور کے آگے کریں،
گھر میں تو گنداتی ہوتی ہے، باہر نکلتی ہے تو ایک گھنٹہ تو وہ آئینے کے آگے یوں کرتی رہتی ہے، اور پھر باہر یہ کس کے لیے کرتی ہے؟ شور کے لیے تھوڑی کرتی ہے، دعوت نظارہ ہوتی ہے عوام کے لیے. معاذ اللہ، جو بھی ایسا کرتی ہے وہ فوراً سے پیشتر توبہ کرے، بعد میں سانس لے، ورنہ اسی حالت میں مر گئی تو ماری جائے گی، نہ آخرت بلکہ قبر میں بھی اس کی بربادی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ میری بہو بیٹیوں کو عقل سلیم اور حیا کی چادر نصیب فرمائے.
گھر کے کپڑے ہی الگ ہیں پاپا، کہ یہ کپڑے گھر کے لیے اور یہ کپڑے باہر کے لیے ہیں. بناؤ سنگار کا تعلق اس وقت شاید گھر سے نہیں ہے، میری جو موٹی عقل میں جو بات آتی ہے، کیونکہ بناؤ سنگار اور تیاری کا جو تعلق ہے وہ ہو سکتا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ ہے ہی تقریباً باہر سے اس کا تعلق ہے، گھر سے اس کا تعلق نہ رہا.
افسوس.
اور آپ فرما رہے ہیں کہ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے،
حکم شریعت تو یہ،
اللہ کرے وہ دن آ جائے.
یہاں تک کہ ترک زینت پر شوہر
سختی کر سکتا ہے.
جی ہاں.
اچھا یہ ایک اور سوال ہے اسلامی بہنوں سے متعلق، کیا اسلامی بہنوں کے لیے سفید کپڑا نور ہے؟ پوچھا ہے.
نور مانے روشنی،
یہ میرے
سفید میں تھوڑا یوں چمک تو ہوتی ہے، روشنی تو ہوتی ہے، جیسے آپ کی سفید چادر ہے. باقی اب یہ نور کے معنی بھی تو سب کو نہیں پتا ہوتے نا، تو باہر آ رہی ہے کہ ایسا کچھ سفید کپڑے نور، تو یہ پھر باہر یہ نورانی بن کے گھومتی رہیں گی سفید لباس پہن کر، تو شیطان اچک کے لے جائے گا. جو بھی کرنا یہ نور اور سرور یہ سب گھر کی چار دیواری میں بولے کے لیے، باہر نہیں.
ویسے اسلام میں نے کہتی ہوگی ادھر ہمارا نام آیا، ادھر انہوں نے پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب کھولی، ادھر انہوں نے بولنا گھر میں رہو، یہ پتہ نہیں ہم کو باہر نکلنے سے ان کو کیا تکلیف ہے.
ظاہر ہے کہ مطلب میری کسی مدنی بیٹی کو آخرت میں سزا ہو، قبر میں عذاب ہو، تو مجھے تکلیف ہونی چاہیے. تو یہ امت کی جو بیٹیاں ہیں، جو سارا کا میں بوڑھا آدمی ہوں اور میں ایک دین کی خدمت کرتا ہوں، لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں مجھ سے وابستہ ہیں الحمدللہ. اب دیکھو نا مزاحیہ فنکار تھا، اس نے بھی کہا نا میں مرید ہوں، یعنی یہ کہ لاکھوں لاکھ اہل اسلام اور مسلمان مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے وابستہ ہیں، تو مجھے ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور ان کے لیے اپنا دل جلانا بھی چاہیے کہ یہ سب نمازی بن جائیں، حکم شریعت کے پابند بن جائیں، اللہ اور رسول کے احکامات پر چلیں اور اپنے آپ کو یا جہنم کی آگ کے حوالے نہ کرے. تو میں تو اب ظاہر سمجھاتا رہوں گا, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, اللہ مجھے ایسی کڑن نصیب کرے امت کی, ایسا امت کا درد نصیب کرے کہ بس اسی میں گل 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 کر مدینہ میں شہید ہو جاؤں آقا کے جلو. کاش واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
اسلامی بہنوں کا ایک اور سوال کر لیتا ہوں میں. بابا جان سے سوال ہے کہ اسلامی بہنیں آنکھوں میں کاجل لگاتی ہیں وضو کرتے وقت, کیا کاجل اتارنا ضروری ہے؟ یہ ماہ رمضان المبارک میں بھی یہ مسئلہ چلتا رہا ہے.
وہ روزے کے تعلق سے؟
جی وہ روزے کے تعلق سے تھا, یہ وضو کے تعلق سے.
اب اگر کاجل کی تہ جو ہے ایسی جگہ پر جمتی ہے جس جگہ وضو میں دھونا فرض ہے, تب تو چھوڑا نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ آنکھوں کے اندر جو ہے نا, یہ جہاں سے یعنی کہ کیا گول گول کیا بولتے ہیں اندر میں ڈھیلا, آنکھوں کا ڈھیلا, یہ وضو اور غسل میں دھونا اس کی ضرورت نہیں ہے. نہ وضو میں اس نے دھلنا ہے نہ یہ اپنے غسل میں اس کا دھونا فرض نہیں ہے. تو اس کے ڈھیلے کے اندر جو کاجل ہے یعنی اس کو بھی رکھنا شروع کرے, اس کی نہیں, یہ باہر لگ جائے جیسے کھال پر تو اس کو صاف کرنا ہوگا. یا بعض عورتیں یہ بال مونڈ کے اس پہ کاجل لگاتی ہیں, اول تو یہ ہے گناہ کا کام, حرام ہے. اچھا اب ان کے وضو کا ٹائم ہوا, نماز بھی اگر یہ پڑھتی ہے اللہ کرے پڑھتی ہو, تو اب یہ کاجل جو ہے نا اگر یہ تہ جمی ہوئی اس کی تو یہ بھی چھڑانا پڑے گا منہ دھونے کے لیے, ورنہ وضو ہوگا ہی نہیں, فرض غسل تو اترے گا ہی نہیں, یہ دھلنی پڑے گی, یہ کاجل ہٹانا پڑے گا. تو یہ کہ ایک گناہ کے ساتھ نہ جانے کتنے کتنے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ بال بھووں کے مونڈ کر اس کی جگہ جو کاجل لگاتی ہیں وہ گناہ گار ہیں, اور یہ توبہ کریں. شوہر اگر اس کا حکم دے تب بھی یہ کام نہیں کرنا ہے. اللہ اور رسول نے جن کاموں کا منع کر دیا, اب ان کاموں کا چاہے شوہر حکم دے چاہے ماں باپ حکم دے نہیں کیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کامران خان میرپور خان سے بات کر رہا ہوں. میں سلسلے کو بڑا مس کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کے سلسلہ نہیں دیکھ پا رہا, مجھے فیصل آباد روانگی ہے, اس لیے میں بھی ٹرین سے بات کر رہا ہوں. حبیب اتاری صاحب اللہ پاک آپ کو بے انصاف بے انصاف خوشیاں عطا فرمائیں اور یہ مدنی سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے. ماشاء اللہ حضرت صاحب امیر صاحب کی اللہ پاک بے حساب مخصوص نہ اور ان کی طبیعت ہمیشہ ہمیشہ اچھی فرمائے. جزاک اللہ خیر.
ٹرین سے ان کی کال آئی تھی کہ میں آج ابھی سفر پر ہوں تو میں یہ مدنی مذاکرہ نہیں, انہوں نے اپنے الفاظ میں بولا, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ مدنی مذاکرہ نہیں دیکھ پا رہا, پھر آپ کے لیے دعائیں بھی کر رہے تھے کہ میں مطلب انہوں نے یہ کہا میں مس کر رہا ہوں, میں مدنی مذاکرہ نہیں دیکھ پا رہا, میرا سفر ہے. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین کو میں اس پہ توجہ دلاؤں گا کہ آپ جو ہے نیٹ کے ذریعے جب سفر وغیرہ میں ہوں تب بھی آپ مدنی مذاکرہ مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں. آپ سفر میں بھی ہوں آپ کے لیے مدنی مذاکرہ مدنی چینل دیکھنے کی سہولیات ہوتی ہے, اس کی تفصیلات مدنی چینل پر بیان کی جاتی ہیں. تو جب ایسے مواقع آئیں تب بھی آپ مدنی مذاکرہ اور مدنی چینل کی دیگر آپ جو سلسلے دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, بلکہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے.
ماشاءاللہ خود دیکھ نہیں پا رہے لیکن دوسروں کی ہمدردی ماشاءاللہ, ان کے پاس سہولت نہیں ہوگی نیٹ کی ماشاءاللہ. نہیں تو واقعی اب دیکھو نا کہ ایک عیسائی بھائی کیسے درد والے, اور یہاں کئی ایسے ہوں گے جو اس وقت بھی یہ اسٹالوں پہ گھوم رہے ہوں گے بستوں پہ, اور مدنی مذاکرہ یہاں مدنی مذاکرے کے لیے آئے ہیں اور نہیں دیکھتے نہیں سنتے, براہ راست اور سوئے پڑے. बेचारे आए वहाँ कहकर आए होंगे हम 3 दिन के लिए या 12 दिन के लिए जा रहे मदनी मरकज में, तो यूं तो यूं तो यूं ये नहीं कहा होगा कि यूं करके हम लंबे हो जाएंगे, ये नहीं कहा होगा शायद, इसके अलावा बहुत कुछ कहा होगा। तो अब आए हैं तो अब यानी कि अपने आप को महरूम रखना है ना, ये कितनी, और मुझे एक रिवायत याद आ रही है हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कि क़यामत के रोज उस शख्स को सबसे ज्यादा हसरत होगी जिसे दुनिया में इल्म हासिल करने का मौका मिला मगर उसने हासिल ना किया इल्म दीन। ज़ाहिर तो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के जरिए और मदनी मुज़ाकरों के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन हासिल होता है, इसका कोई भी इनकार नहीं करेगा। मदनी चैनल जो है इसमें कोई दुनियावी प्रोग्राम तो नहीं होते, या तो आकाम शरीयत बयान होते हैं, सुन्नतें बयान होती हैं और सुन्नतों की तरफ रागिब किया जाता है, नेकी की दावत दी जाती है। आप लोग जो मदनी चैनल से वाकिफ है वो जानते हैं, इसमें कोई न एड होती है इस तरह की चीजें नहीं, न औरतें दिखाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई जो है मुबल्लिगीन उलमा मुफ्तियाने किराम वगैरह ये हमें समझाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, बनाते भी इसमें आती हैं, तिलावतें भी आती हैं। तो मदनी चैनल तो अच्छी अच्छी नीयतों के साथ देखना कार्य सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये तो देखना चाहिए सवाब की नीयत से, बल्कि इसकी दावत देना भी नेकी की दावत है, इसका भी सवाब मिलेगा। मदनी चैनल देखते रहिए ये कहना भी कार्य सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मेरे मदनी चैनल को नजर बद से बचाए, साजिशों से महफूज रखे और ये इसी तरह नेकी की दावत की धूमे मचाता रहे, घर घर जाकर बच्चे बच्चे को नमाजी बनाता रहे।
चैनल के सबब नेकी की दावत आम हो, मदनी चैनल के सबब नेकी की दावत आम हो, आम दुनिया भर में यारब दीन का पैगाम हो, मदनी चैनल सुन सुन्नतों की लाए घर घर बाहर, मदनी चैनल से हमें क्यों वालिदाना होना प्यार।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला
या जमी,
चैनल के लिए जो साथ दे कतार का, मदनी चैनल के लिए जो साथ दे कतार का, उससे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का, उससे हो रहमत खुदा की
फिदाने मदनी चैनल, फिदाने मदनी चैनल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल।
सुभान अल्लाह, जवाब दीजिए, बापू की आवाज ने मुझे तवज्जो दिला दी, इनको इनसे जवाब लेने हमें।
हुसैनी काफिला कितने अफराद पर मुश्तमिल था और यजीदी लश्कर की तादाद क्या थी?
इसका जवाब कौन देगा?
अगर पहले से हम तो चलते हैं अपनी बिरादरी से 50 साल से ऊपर वाले,
50 साल से ऊपर वाले इसमें
हजारों में 72 तंते तस्लीमो रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
पापा जान, मेरा नाम दीन मोहम्मद कादरी अतारी, ضلع مظفر گڑھ اور خاص جھگی والا.
عمر کتنی آپ کی؟
میری عمر 45 سال.
45
جی.
میری برادری میں تو نہ ہوا، 50 سے اوپر. چلو اب آئی گئے تو کچھ مدنی فیس کے ساتھ آپ بھی حسرت نکال لیں اپنی
انشاءاللہ. اہل بیت اطہار کا جو مدنی قافلہ تھا وہ 72 پہ مشتمل تھا،
سارے اہل بیت تھے.
ہاں جی. اور
نہیں ہاں جی تو نہیں چلے گا
جی.
پہلے بیت کا لفظ نہ بولتے نا تو کچھ صورت بن جاتی، مطلقاً بولتے نا. سارے اہل بیت نہیں تھے
جی،
اہل بیت بھی تھے اور خدام بھی تھے، عشاق بھی تھے
جی. اور جو تھا دوسرے جو تھے وہ 10,000.
یزیدی لشکر کی تعداد، یہ سوال باقی ہے صاحب.
یزیدی لشکر کی تعداد 10,000.
10,000
جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
منظور احمد عطاری پاک شافعی کابینہ سے حاضر.
عمر
41 سال.
باپو پہلے عمر پوچھ لیا کریں،
یہ خود آ رہے ہیں حالانکہ یہاں سے.
ہاں آپ تو
شادی فرما رہے ہیں،
جوان نسل آ رہے ہیں. میری برادری کو آنے دو، آپ کی مہربانی. بوڑھوں کی ہمدردی کون کرے گا؟ ایک بوڑھا ہی کر سکتا ہے شاید ہمدردی.
اور کوئی ہے؟ 50 سال جو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میری عمر 65 سال ہے. محمد شمیم احمد عطاری میرا نام ہے. یہ اپنے سب ملا کے 72 افراد تھے.
آپ نگاہ نیچی کیے، توجہ کے ساتھ مائک پر بالکل ہونٹ کے قریب رکھ کر اب پھر بولنا شروع کریں.
امام حسین کے ساتھ جو ہے 72 افراد تھے، اور جدید کے جو کافر لوگ ان کے جو ہے 12,000 تھے، تقریباً 12,000.
لا لفظ کافر نہ کہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ زبردستی بھی لائے گئے ہوں گے. اور یزید کو بھی امام اعظم ابو حنیفہ نے کافر نہیں کہا، سکوت کیا. تو اس میں تو پتا نہیں لشکر میں کون کون ہو. خربی تو یزید کے لشکر میں تھے جو بعد میں آ کر امام علی مقام پر قربان ہوئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 اور یزیدی لشکر کے ساتھ جو تھے وہ 18,000.
سب مختلف اقوال بول رہے ہیں، وہ امام حسین کے ساتھ سن لیا تو امام حسین کے ساتھ تو پھر 73 ہو گئی ہے. تو
امام حسین کے ساتھ 72 اور یزیدیوں کے ساتھ 22,000 تھے.
جب ساتھ نہیں، امام کربلا میں امام علی مقام کا جو لشکر تھا، جو بھی قافلہ تھا
جی،
وہ لشکر نہیں تھا، لڑائی کے لیے تھوڑی نکلے تھے
جی.
ورنہ وہ چم آگے علی اصغر کو کیوں لیتے. بی بی سکینہ وہ بھی شاید 7 سال کی تھیں، اور بچے اور بیبیاں، اس طرح کوئی لشکر تھوڑی بنتا ہے. تو یہ امام علی مقام کا قافلہ 72 افراد پر مشتمل تھا.
امام حسین کے قافلے میں 72 لوگ تھے، یزیدیوں میں 22,000 تھے.
جواب درست ہے.
آپ کو مدنی تحفہ سوٹ پیس دیا جا رہا ہے، امامہ شریف دیا جا رہا ہے، سربندی اس کے اندر ہے، اور یہ رسالہ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ مدنی پرچم
سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا.
آپ کو نعرہ بھی آپ سکھایا کرو ان کو، خالی مطلب جیسا میں نے کل ان کو سکھایا تھا کہ صرف اتنا کہیں غیبت کے خلاف جنگ،
شیطان کے خلاف جنگ
جاری رہے گی، سرکار کی آمد
مرحبا،
سردار کی آمد
مرحبا،
سردار کی آمد
مرحبا،
سردار کی آمد
مرحبا،
حضور کی آمد
مرحبا،
نور کی آمد
مرحبا،
نانا حسین کی آمد
مرحبا،
آقا عطار کی آمد
مرحبا.
اب آپ کیا مدنی تحفہ دے رہے ہیں؟
انشاءاللہ تعالی جب بھی موقع ملا 12 دن کا مدنی کورس کریں گے.
عمر کتنی ہے آپ کی؟
میری عمر 47 سال ہے.
47؟
جی سر.
باپو پھر نہیں پوچھا نا عمر، رونگ نمبر لگ گیا.
شکل چہرے سے تو لگا ہے 50 سے اوپر.
ان کو بھی نہیں پتا، ان کو بھی جواب دینا تھا.
اچھا ان کو بھی نہیں پتا، بولے 50 ہوگی شاید. اب کیا
اچھا جب کیوں مطلب خیر چلو اب جو ہونا تھا ہو گیا.
چلے آئندہ انشاءاللہ.
اب مدنی قافلے کا سفر یہ کب؟ یہ 47 سال ہو گئی فوراً.
جی قافلہ
پھر کمزوری بڑھے گی تو بھی کیسے ہوگا سفر 12 دن کا؟
انشاءاللہ تعالی 2017 میں.
2017 میں
انشاءاللہ.
انشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں لاہور سے فلم آرٹسٹ اچھی خان بول رہا ہوں. حضرت محمد الیاس قادری صاحب سے ایک سوال ہے کہ محرم الحرام میں ہم جو کھچڑا کی دعوت دیتے ہیں اور نیاز دیتے ہیں، لنگر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، کیا اس کے علاوہ ہم کوئی دوسری بھی جو ہے نیاز دے سکتے ہیں یا یہی دینا جو ہے وہ ضروری ہے؟ ایک اور سوال ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ جو لوگ کھچڑا کی نظر نیاز کرتے ہیں پھر سارا سال ان کے گھر پہ اناج کی کمی نہیں ہوتی؟
کھچڑا بھی دے سکتے ہیں نیاز میں، نئی سال ثواب کر سکتے ہیں، اور شربت کا بھی کر سکتے ہیں، پانی کا بھی کر سکتے ہیں، اور دیگر حلال چیزوں کا بھی کر سکتے ہیں. کھانا کھلایا جائے، روٹی کھلائی جائے، بن کباب، برگر، پھل فروٹ، ڈرائی فروٹ، جو بھی حلال چیزیں ان پر ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے.
سیدی اعلی حضرت نے تو یہ بھی لکھا ہے نا، جیسے اس وقت سردیاں تھیں تو آپ نے لکھا تھا کہ وہ چائے وغیرہ کی بھی ترکیب ہو سکتی ہے.
ایصال ثواب ہر حلال چیز پر کیا جا سکتا ہے، اور جو محرم کے عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر فراخی کرے، بال بچوں کو اچھے اچھے کھانے کھلائے، تو اس کے لیے سارا سال فراخی رہے گی. اس طرح کی مطلب یعنی کہ روایت ہے. عوام میں نیاز بانٹنے پر فراخی ہوگی اس کی روایت نہیں ہے. کھچڑا کا بھی اس میں تذکرہ ہے کہ کھچڑے پر نیاز دلانا یہ فائدہ مند ہے، اس سے بھی برکت ہوگی انشاءاللہ. مگر کھچڑے ہی پر شرط نہیں ہے، اور جو نیاز نہ کرے تو گناہگار بھی نہیں ہے. لیکن اس نظر و نیاز کو جو یہ عرفی نظر و نیاز کہلاتی ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ کھانے اور کھچڑے، ان کو جو ناجائز کہے گا وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ شریعت نے جس کی اس کو ناجائز نہیں کہا، اپنی طرف سے کوئی ناجائز نہیں کہہ سکتا، کہے گا گناہگار ہوگا. نیاز نہیں کرتا تو وہ ٹھیک ہے، کوئی اس پر واجب نہیں ہے، مگر اس کو برا نہ سمجھے، جائز سمجھے.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
غوث پاک کے پیر و مرشد کا نام پوچھا گیا ہے.
میرے مرشد سیدی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی المعروف غوث العظم دستگیر کے پیر و مرشد کا نام حضرت سیدنا ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ تھا. حضرت ابو سعید مخزومی علیہ رحمت اللہ الغنی خود فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر نے خرقہ مجھ سے پہنا اور میں نے ان سے، اور ہر ایک نے دوسرے سے تبرک لیا، یعنی دونوں نے ایک دوسرے سے خلافت لی، یعنی برکت حاصل کی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال شریف 7 شعبان المعظم 513 ہجری کو بغداد شریف میں ہوا. مزار مبارک باب العزج بغداد میں ہے. یعنی آپ کے پیر و مرشد نے اپنے مرید شیخ عبد القادر جیلانی کو خلافت بھی دی، نے خرقہ خلافت پہنایا اور ان سے بھی خلافت حاصل کی اصول برکت کے لیے. سبحان اللہ. یعنی یوں ہوا کہ مرید کو بھی اگر خلافت ہے تو پیر اس سے خلافت لے سکتا ہے برکت کے لیے. سبحان اللہ. یہ تفصیلات جو نا سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کے بزرگوں کی شرح شجر قادریہ، یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس میں بڑی دلچسپ حکایات بھی ہیں اور یہ سب کے تعارف ہیں اور اشعار کے معنی بھی دیے ہوئے ہیں شجرے کے. بہترین کتاب ہے، مختصر سی ہے، زیادہ طویل نہیں ہے، کوئی 100-125 صفحے کی ہوگی،
218 صفحات.
ماشاء اللہ. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
بل فرد کا صدیقہ کرم کو پرہتے حسن سحد، بل فرد کا صدیقہ کرم کو پرہتے حسن سحد، بل حسن اور
آخر میں سعد کو سعد پڑھا، سعد نہیں ہے، سعد سے تو شہری وزن بھی ٹوٹ رہا ہے اور تلفظ بھی، عین جو ہے نا ساکن ہے سعد، اس سے وہ مصرا بھی وہ حسن والا بن جائے گا.
بل حسن اور بو سعید سعد
اس سے اگلا مصرا ہے،
بل فرا سد ہم کو پارا تے حسین و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد کے واسطے.
آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مجلس رابطہ برائے تاجران کے اسلام بھائی بھی حاضر ہیں، اور الحمدللہ ملک میں کئی مقامات پر ہماری اس مجلس کے تحت اسلام بھائی جمع ہو کر بھی مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. ایک اسلام بھائی سوال پیش کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عامر شہزاد اتاری ہے.
اپنے اس مائک کو اپنے ہونٹوں کا قرب عطا فرما دیجئے.
میرا نام عامر شہزاد اتاری ہے، باپا ٹون گجراں والا پنجاب سے میں آیا ہوں.
ماشاءاللہ.
میرا تعلق تاجر برادری سے ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت فرمائی، کئی صحابہ کرام بھی تجارت سے منسلک رہے، کوئی واقعہ ان کی سیرت کا بیان فرما دیجئے.
واقعات تو بہت ہیں، سر دست ایک واقعہ مجھے یاد ہے، حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار وہ گھوڑے کا دام پوچھا بیچنے والے نے، 100 درہم کا، تو آپ نے کہا 200 نہیں لوگے، 200 دے دیجئے، تو نہیں 300 میں تو دوں گا، دو گے 300 میں، ٹھیک ہے 300 میں لے لیجئے. یوں بڑھاتے بڑھاتے 800 درہم میں سودا کیا. لوگوں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا، تو 100 میں بیچ رہا تھا آپ نے 800 میں خریدا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جن باتوں پر بیعت کی تھی ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کروں گا، تو میں نے مسلمان کی خیر خواہی کی، خیر خواہی میں نے بھلائی چاہنا، تو اس لیے میں نے مسلمان کے ساتھ یہ بھلائی چاہی اور یوں اس کو مطلب یہ رقم میں نے دی. اب یہ ایسے اچھے صحابہ کرام علیہ مردوان اور ایک ہم ہیں، جس طرح مطلب کیا خریدار اور کیا تاجر، دونوں طرف یعنی کہ جھوٹ دھوکہ وہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ خالی تاجر لٹے رہا ہے، بعض خریدار بھی لٹے رہے ہوتے ہیں، لیکن ذرا ہر تاجر برا نہیں ہے، ہر خریدار برا نہیں ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ آوے گا آوا بگڑا ہوا جس کو بولتے ہیں نا، کہ شریعت کے مطابق نہ تاجر تجارت کر رہا ہے نہ خریدار خرید رہا ہے، دونوں کو احکام بھی نہیں پتا نا. حالانکہ تاجر کے لیے فرض ہے کہ وہ تجارت کے صحیح یعنی ضروری احکام سیکھے، یہ فرض ہے، اور گاہک کے لیے بھی فرض ہے کہ اس کو بھی خریداری کے ضروری احکام معلوم ہوں، دونوں پر فرض ہے، اور دونوں طرف سے ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے، تو اس لیے وہ جھوٹی قسمیں سے کھا لی جاتی ہیں اور جھوٹ بولا جاتا ہے، اپنی چیز کی تعریف میں اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ جھوٹ میں جا پڑتے ہیں، اور سودے میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ بعضوں کا سود میں جا پڑتے ہیں. اسی طرح خریدار بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ میں ابھی تم اتنا مانگ رہے ہو، ابھی اتنے میں تو میں چھوڑ کے آیا ہوں، وہاں وہ بول رہا تھا، وہ جھوٹ بول رہا ہوتا بعضوں کا، تو اس نے کوئی اتنے کا کہا نہیں ہوتا، ویسے ہی وہ اٹی دینے کے لیے تاجر کو. تاجر خریدار سے زیادہ پکا ہوتا ہے عام طور پہ، میں اس کو بوتل میں اتار لیتا ہے بعض اوقات، اور یہ ایسے ان لوگوں کی ترکیبیں ہوتی ہیں کہ ایک دکان سے اس نے پوچھا نا، اب دوسری دکان سے یہ سودا لے نہیں سکتا، یہ دوسری دکان میں ہاں معلوم کر لو دوسری دکان سے، اتنے میں لو تو ہم سے لینا، یوں کر کے وہ بول بچن دے کر اس کو بیچ دیتے ہیں، اور سب طرف فون چلا جائے گا یہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے سنبھال لے رہا. تو یہ آپس میں ان کا ایک کا ہوتا ہے کہ جس کے پاس گاہک گیا بس یہ اسی کے باپ کا ہے، کوئی نہیں لے سکتا اس کو، تو یوں اس کو پھنسا دیتے ہیں لوگ. یہ بہت مطلب بدعنوانیاں بازاروں میں چل رہی ہوتی ہیں، بہت دھوکہ چل رہا ہوتا ہے. اللہ تعالی مسلمانوں پر رحم فرمائے. یعنی بازار کو زمین کا بدترین حصہ کہا گیا ہے، لیکن بازار میں اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ سبھی غلط اور بدعنوان ہوتے ہیں، لیکن بات کثرت پر ہو رہی ہے کہ اکثریت جو ہے وہ یعنی کہ بہت نفسا نفسی کا عالم ہے. اللہ تعالی ہمارے تاجر برادری کو بھی رحم دل بنائے، سستا سودا بیچنے کی توفیق دے، غریبوں کی ہمدردی کرے. غریب کوئی، میں تو صحیح بولتا ہوں کہ اگر آپ کی دکان پر کوئی چیز ہے نا، کوئی غریب یا کوئی سید زادہ یوں للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہا ہو نا اس کو، تو ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسے نہ ہوں، آپ یار اٹھا کر اس کو دے دو، یار لے جاؤ یوں ہی دے دو، ہے دل گردہ دے دو، بھلے ہر ایک کو نہ دو کسی کو دے دو، یا اس کی دعا لگ جائے گی بیڑا پار ہو جائے گا. اور اگر وہ آل رسول ہوا جس آپ کو پتا ہے یہ سید زادہ ہے، اس کو دے دیا اس کے نانا خوش ہو جائیں گے، تو یہ تجارت اس تجارت کا بدلہ آپ کو جنت میں ملے گا، یعنی جنت مل جائے گی اس کے بدلے، آقا خوش ہو جائیں گے. تو
دل گردہ تو ہے لیکن وہ ٹیسٹ کے لیے، دل کا بھی ٹیسٹ کرواتے ہیں گردے کا بھی ٹیسٹ کرواتے ہیں، ایسا دل گردہ کہاں سے لائیں کہ جس کو ایسا کام ہو جائے گا کہ ٹیسٹ کی دل نہ گردے دل کو ٹیسٹ کی ضرورت پڑے نہ گردے کو ٹیسٹ کی ضرورت پڑے، دعا ایسی مل جائے کہ دل کا مسئلہ بھی حل ہو جائے نہ گردے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے.
اور رحم کرنا سیکھنا چاہیے، ہم بندوں پر رحم کریں گے پروردگار ہم پر رحم فرمائے گا. ہم لوگ بہت بہت بحرمی کا سلوک کرتے ہیں، غریب بچے بےچارے ترس جاتے ہیں چیزوں کے لیے، وہ نہیں خرید سکتے، ان کا پیٹ کا پورا نہیں ہوتا، اور بچوں کو کیا چیزیں لا کے دیں گے؟ جو چیز جس پہ ہاتھ رکھو وہ مہنگی، جس چیز پر ہاتھ رکھو مہنگی، بہت بہت مہنگائی بڑھا دی ہے لوگوں نے، رحم کرنا چاہیے، دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، نہ مسلمان کے ساتھ دھوکہ کرنے کی اجازت ہے، نہ غیر مسلم کے ساتھ، جھوٹا دھوکہ تو غیر مسلموں کو بھی نہیں دے سکتے، یہ تھوڑی کہ بھائی ان کو لوٹ لو، نہیں نہیں، سب کے ساتھ ہمارے مطلب جو بھی اصول بنے ہوئے، اسلام جو ہے بہت پیارا مذہب ہے، وہ سب کے ساتھ رواداری کرتا ہے،
یہ یہاں نہیں ہے اتنا بابا، غیر مسلموں کے حوالے سے جیسے ابھی آپ نے توجہ دلائی نا، جب ہم بیرون ملک جاتے ہیں نا تو بیرون ملک میں مسلمانوں کی سوچ بڑی عجیب بنی ہوئی ہے، وہاں پر غیر مسلموں کو دھوکہ دینا گویا کہ یہ اس کو کیا بولوں میں
جائز سمجھتے ہوں گے،
تو بہت کچھ سمجھتے ہیں کہ ارے ارے اس کو کاٹو، اس کو کھا جاؤ، اس کے پیسے یہ کر لو، اس کو یہ کر لو، جب اس کو سمجھائیں گے تو بولیں گے کون سا بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے،
حالانکہ یہ لوگ مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے، نہیں چھوڑتے ہوں گے، اپنے باپ کو نہیں چھوڑتے ہوں گے، کیونکہ وہ
ان کی طبیعت
خراب ہے،
ان کی طبیعت بددیانتی شامل ہے،
یہ آپ جیسے ہوں گے آگے پھنس گئے ہوں گے تو بول دیں گے کہ نہیں ہم تو یار وہ غیر مسلم ہے اس لیے اس کو لوٹا ہے، حالانکہ یہ اس نے 99 مسلمان کو لوٹ کر سینچری غیر مسلم سے پوری کی ہوگی، تو یہاں بھی جھوٹ بولا ہوگا اس نے کہ میں نے اس کو لوٹا، باقی مسلمان کے لیے تو میری دکان کھلی ہوئی جو چاہے لے جائے، پیسے دے نہ دے، ایسا نہیں ہوتا، یہ حریص ہوتے لالچی ہوتے، غیر مسلموں اس طرح لوٹو گے تو اسلام میں آئیں گے کہ صحیح، ہمارے اسلام نے اس کی اجازت تھوڑی دی ہے دھوکہ دینے کی،
نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ
جتنے تاجر یہاں موجود ہیں، جتنے تاجر مجھے سن رہے ہیں، یہ عہد کریں کہ آئندہ ہم نے شریعت کے مطابق تجارت کرنی ہے اور اس کے اصول سیکھنے، اور غریبوں سیدوں کے ساتھ خصوصی رعایتیں کرنی ہے، کل ایک ڈاکٹر کا کتنا پیارا مدنی گلدستہ چلا تھا، یہ آج بھی اگر ہو سکے تو یار سنا دو، وہ ان کو جو تاجر برادری شاید آج آئی ہوئی ہوگی۔
میرا نام ڈاکٹر جاوید ملک ہے، میں ایک نجی ہاسپٹل میں ایز اے آر ایم او اپنی خدمات انجام دیتا ہوں، اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا، ایک مدنی مذاکرے میں حضرت صاحب نے کہا تھا کہ جو سید ہیں اور غریب ہیں ان کا علاج اگر ڈاکٹر مفت کرے، تو وہاں سے میرا ذہن بنا اور میں آج غریب مریض کا اور سید زادے جو ہیں ان کا علاج میں مفت کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹروں کی اتنی ہائیش فیس ہے جو غریب آدمی افورڈ نہیں کر پاتا، وہ نہیں اپنا علاج کروا پاتا، تو میں اس کا پورا علاج فری کرتا ہوں، اپنی جانب سے دوا بھی اسے دیتا ہوں۔ یہ ذہن ہمارا وہاں سے بنا جب مدنی مذاکرے میں شرکت کیا، اور مدنی چینل کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ مدنی کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دن دگنی رات چوگنی کرے، اور میں ہر مہینے کی پہلا اتوار جو ہوتا ہے اس میں مدنی حلقہ لگتا ہے فیضان مدینہ میں، میں پابندی سے جاتا ہوں الحمدللہ، اور اپنے ڈاکٹروں کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں اور ساتھ لے آنے کے لیے ذہن بناتا ہوں۔
ماشاء اللہ،
یہ شوبیز والے ہمارے ساتھ چند دنوں سے مدنی مذاکرے میں شامل ہو رہے ہیں، آج بھی شامل ہیں، اب جیسے شوبیز طبقہ ہے نا یہ، اچھا یہ ابھی ہمیں حاجی امین نے بھی اطلاع دی کہ تاجر برادری بھی آج کچھ خصوصیت کے ساتھ شامل ہے، اچھا جب تاجروں سے بات کی جاتی ہے تو بعد اوقات ان کے روزگار کی اور آمدنی کے حرام حلال پر بات کی جائے گی، جب شوبیز والوں سے بات کی جائے گی تو ظاہر ہے ان کے بھی بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں، اور کئی ایسے معاملات جس میں حرام حلال کی بات کی جاتی ہے،
ان کے تو کون سے حلال ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہو کہ مطلب ہم مداہنت
نہ مداہنت ہیں، حرام حلال کے شعبے میں تو بات
مطلب نہیں، یہ خود تسلیم کرتے بےچارے، اب ڈانس کرنے میں کون سی حلال صورت ہے، میوزک کے میوزک میں جو گانے بولتے ہیں یا یہ مطلب چٹکلے سناتے
جی،
یہ ساری تو اجرتیں حرام ہیں، جتنی بھی ان کے حلال کی گنجائش مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آتی اس میں،
تو ان کے پروفیشن
مانے دیکھو ہم مطلب آنے حق بات تو کریں گے نا، سیدھی بات ہے کہ ہم تو جنت میں جانے کے لیے بیٹھے ہیں، اب خاماخہ کی خوشامد کریں کسی غلط کام کرنے والے کی تو ایسا نہیں، اپنے جنت کے راستے میں بھی اسپیڈ بریک کرا جائے کوئی،
اللہ آسانی کرے،
اللہ ان کو بھی توبہ نصیب کرے، ہم کو بھی توبہ نصیب کرے، دیکھیں اس وقت میں نے تاجر برادری کو بھی تو مدنی پھول دیے نا، کہ اکثر ان میں حرام اور سود کے مسائل اور گناہوں کے مسائل ہیں، لیکن ہر فرد برا نہیں ہوتا، لیکن اس میں کوئی شوبز میں کوئی حلال کی صورت مجھے نظر نہیں آتی کہ ان کے کام میں کوئی، اس لیے ظاہر ہے کہ برا نہیں ماننا، آئندہ شیطان آپ کو آنے سے روکے گا، اگر یہ شاید باید نہ کرتے نا تو میں نہ کھلتا
جی بابا،
تو اس لیے وہ برا نہیں ماننا، میں آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے اگر کوئی کہے کہ وہ تمہارے کپڑے پر بچھو ہے تو آپ کیا اسے لڑنے بیٹھو گے؟ ہاں وہ ڈھونڈو گے، اور اگر بچھو نظر آ گیا یوں جھٹکا مارو اس کو مارو گے، اور کچھ نہیں تو تھینک یو بولو گے. تھینک یو سر، مجھے وہ بچھو کپڑے پر آپ نے بتا دیا، تو میں قبر کے سانپ اور بچھو آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آپ کو نظر نہیں آتے نا، نہ مجھے نظر آتے ہیں، لیکن اگر اسی طرح کرتے کرتے مارے گئے تو سانپ بچھو آگ ناگ نہ جانے قبر میں کیا کیا ہوگا، پھر جہنم کا عذاب، پھر اس فیلڈ میں کفریات کا بہت اندیشہ، بہت زیادہ اندیشہ. ایسے ایسے رول ہوتے ہیں کہ جس میں وہ کفریات کر بیٹھتے ہیں، کافر کا رول ادا کرتے ہیں، خدا جانے انہیں سب نہیں لیکن ایسی نوبتیں بھی آتی ہوں گی. تو اس لیے بہت خطرناک یہ جو فیلڈ ہے نا، شاید سب سے خطرناک ہے. ہم جو لاتے ہیں ان کو محبت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، بالکل دینا بھی ہے کہ ہم سب کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم سب کو مطلب نمازی بنانا چاہتے ہیں، ہم سب نیک بننا چاہتے ہیں، اور ہم سب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جنت میں جانا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ شوبیز والے بھی سمجھتے ہیں کہ یار ہم لوگ ہیں مسلمان اور ہم کو بھی اپنی آخرت کی بھلائی کو سوچنا ہے. آخر اگر اس حالت میں یہ اسٹیج شو کرتے کرتے ناچتے ناچتے مر بھی گئے، نام بھی کما لیا اور مر گئے، تو مرنے کے بعد شاید قرآن خوانی نہ ہوگی، ہماری یاد میں کوئی فلم شو ہی لگے گا. جیسا کہ لگتا ہے مشہور ہیرو اور جو ایکٹر مرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے، شو تو لگتے ہیں، اسپیشل شو ہوتے ہیں ان کے، وہ ان کی یاد میں. اور دوسرے ایکٹر اور فنکار اپنا مطلب اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے ان کو، یعنی کہ آخرت کی بہتری کے تعلق سے ان کا کون نام لیتا ہے؟ اس سے تو وہ امام صاحب جن کو آپ نظر بھر کر دیکھتے بھی نہیں ہیں، جب آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے نا تب اسی امام کے پاس اٹھا کے لے جاتے ہیں، مولانا ذرا دم کر دو نا، آج بچہ ساری رات سویا نہیں تھا. تو یہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سیدھا سادہ مولانا جو ہے نا، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہم سے زیادہ ہے. جنازہ بھی یہ مولانا پڑھائے گا، فنکار نہیں پڑھائے گا، گلوکار نہیں پڑھائے گا، نہ جو آخرت کے معاملات ہیں، جو آخرت کی مزید یہ مولانا طے کروا رہا ہے، وہ فنکار گلوکار تجار وغیرہ نہیں کروا رہے. تجار یہ تاجر کی جمع ہے. تو ظاہر ہے کہ مطلب یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں صحیح بات ہے کہ فرسٹ ہماری آخرت ہے، ہم نے معاذ اللہ وہ دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دی. حالانکہ ہم روز جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، یہ مر گیا وہ مر گیا، کتنے نامی گرامی فنکار اور گلوکار مر چکے ہیں. مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو نام پتا ہوں گے، مجھے بھی تھوڑا بہت پتا ہے، یہ بھی تھا وہ بھی تھا، اس نے نام کمایا. اگر یوں غور کرنے جائیں تو بازو کا یاد آتا ہے کہ اب کہاں ہیں، یا بڈھے ہو گئے، اب کوئی ان کو مطلب پوچھتا نہیں ہے. اب گلوکار ہے، اس کا گلا بیٹھ گیا خلاص، اب وہ جیتے جی اس کو کوئی، اس کے گانے کوئی نہیں گوائے گا، اس سے اس کو کوئی آمدنی نہیں. اب کوئی فنکار ہے یا ڈانسر ہے، اس کو فالج گر گیا یا گھٹنے میں درد ہو گیا، اب وہ کیا ناچے گا؟ گھسٹ گھسٹ کر تو کوئی ناچ دیکھے گا نہیں اس کا، ہر اس کو اس کے تو ٹانگیں اور ہاتھ سب درست ہونے ضروری ہیں. اسی طرح جو کامیڈین ہے، اس کی زبان پر لقوہ یا فالج کا اثر ہو گیا، اب وہ زبان تو لڑکھڑا رہی ہے، اب یہ کام کامیڈی کرے گا، اب اس کو کون سنے گا، گیا نا کام سے. تو اس لیے مہربانی کر کے میری بات کا برا نہ منائیں، اپنے نفس کو برا کہیں، شیطان کو برا کہیں کہ اس نے گناہوں میں ڈال رکھا ہے. اللہ کرے کہ ہم گناہوں سے نکلنے میں کامیاب ہو کر اپنے پیارے رب کے آگے بس ابھی سے جھک جائیں، انتظار نہ کریں موت کا، کہ موت کے بعد پھر جھکنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. ابھی چار دن کے باہر ہے، چار دن کہنے کے ہیں، صبح کس نے دیکھی ہے، آج رات کے کتنی گھڑیاں ہماری باقی ہیں ہم نہیں جانتے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے.
تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایا تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایا تیرا، ایک دل مرنا ہے آخر موت ہے، کر قبر میں ورنہ بھڑک اٹھے گی آگ، قبر میں ورنہ بھڑک اٹھے گی آگ، ایک دن مرنا ہے آخر جائے گا، قبر میں تیرا کفن ہٹ جائے گا، یاد رکھے نازک بدن ہٹ جائے گا، قبر سن لے آگ سے جائے گی پھر، قبر سن لے آگ سے جائے گی پھر، کب تک دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، کیونکہ آخرت میں مار
تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں ہر گناہ سے اللہ تعالی بچنا نصیب فرما دے. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ نے بہت ہی اہم پہلو کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے. اللہ کریم ہم سب کو آپ کے مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ہم جو کچھ کام کرتے ہیں اس میں کئی حرام کام جس کی آپ نے ابھی نشاندہی بھی فرمائی، ناجائز کام جس کی آپ نے نشاندہی بھی فرمائی، کیا اس کے علاوہ حسد، غیبت، چگلی، تہمت، بہتان جیسے کبیرہ اور غلیظ قسم کے گناہوں کا بھی کیا ہمارے ان کام کاج اور معاملات اور آپس کے معاملات میں کیا ان کا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے؟
ظاہر ہے یہ بھی تاجروں میں بھی ہوتا ہے، ملازموں بھی ہوتا ہے، جو اس فیلڈ سے وابستہ نہیں ہے، اہل ہنر ان میں بھی ہوتا ہے، شوبز میں بھی ہوتا ہے، سب میں مطلب یہ گناہ اضافی ہیں. اور گناہوں کے ساتھ ساتھ ان کے شعبے کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ گناہ بھی ہوتے ہیں، بکثرت ہوتے ہیں. جیلیسی تو بہت زیادہ ہے، حسد، خار بازی، ایک دوسرے کی کاٹ کرنا، اس کو نیچا دکھانا، ڈی گریڈ کرنا، اس کے عیبوں کو اچھالنا، غیبتیں، بدگمانیاں، پھر الگ.
میں اس پہلو کی طرف ہی آ رہا تھا کہ جیلیسی، جیسا آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، حسد، جیلیسی، اور ایک ہمارے یہاں جملہ ہے پروفیشنل جیلیسی، پیشہ وارانہ، پیشہ وار جو طبقہ ہوتا ہے اس میں آپس میں حسد. تو ایک تو جیسے کہ آدمی حسد کرتا ہے کسی کا مرتبہ، رتبہ، نیکی اور پرہیزگاری میں آگے بڑھتا رہتا ہے، اسے بھی حسد کی جاتی ہے، لیکن حسد تو حسد ہی ہے، غلط ہی ہے. لیکن اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک شخص گناہوں میں آگے بڑھ رہا ہے اور گناہوں میں آگے بڑھ رہا ہے، گناہ کرتے 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 اس کی شہرت بھی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ اور کوئی بہت کچھ مل رہا ہے، اور وہاں بھی پھر اسے کوئی حسد کر رہا ہے کہ یہ اس سے چلا جائے اور یہ مجھے مل جائے. یعنی ایک تو وہ گناہ کی طرف بڑھنے کی تمنا ہونا، اور پھر اس میں بھی کیا یہ پھر اس کے یہاں بھی حسد اتنی ہی مضموم رہے گی جتنی حسد ایک دوسرے طبقے میں مضموم ہے.
اب اگر کوئی گناہ میں ترقی کر رہا ہے، اس گناہ والی چیز کے زوال کی تمنا کرنا،
جی
یہ حسد نہیں ہے، یہ تو اچھی چیز ہے، اچھی تمنا مسلمان کے بارے میں، خیر خواہی ہے مسلمان کی.
یہاں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مثال کے طور پر ایک نعت خان سے ایک حسد کرتا ہے کہ اس کا گلا بیٹھ جائے اور یہ نعت نہ پڑے اور میں آ جاؤں.
یہ تو حسد بھی ہے اور بدخواہی بھی ہے.
ٹھیک ہے,
حسد تو صرف اتنا ہی ہے. یعنی حضرت نے جو تعریف حسد کی ڈیفینیشن بیان کی اس میں سے کہ دوسرے کی دینی یا دنیاوی نعمت کے بارے میں یہ تمنا کرنا کہ یہ اس سے جاتی رہے, یہ ہے حسد. اور مجھے مل جائے یہ تو بہت, یعنی اس کا اتنا یعنی برا, یعنی مجھے مل جائے یہ اس کی اپنی حرص ہے. اور بعضوں کے نزدیک حسد کی تعریف میں شامل ہے
جی
کہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے.
اچھا جی, اب جیسے میں نے نعت خان کا آپ کو مثال دی نا, نعت پڑھنا فی نفسی ایک عبادت ہے, عبادت کا کہا
اگر اچھی نیتوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور شریعت کے مطابق کلام ہو
تو یہ ایک عبادت ہے. لیکن گانا گانا تو کہیں بھی عبادت نہیں ہے, گناہ کا کام ہے.
گانا میں ایسا ہوتا ہے
جو موسیقی کے ساتھ جو گانے گائے جاتے ہیں,
اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جو شریعت کے مطابق ہوتے ہیں. گانے میں ہر لفظ برا, ہر شعر برا نہیں ہوتا, لیکن ایک تو یہ کہ یہ موسیقی کے ساتھ ہوتا ہے. پھر یہ اگر موسیقی کے ساتھ نہیں بھی ہے اور سپوز کہ پورا گانا جو ہے وہ صحیح مطلب میں نے کہ خلاف شرع اس میں ایک بھی شعر نہیں ہے, کوئی ایسا گانا ہے بالفرض, اب کوئی اس کو گاتا ہے تو اب یہ کہ اور بغیر موسیقی کے گاتا ہے اور اس کی اجرت بھی نہیں لیتا, کیونکہ اجرت ناجائز ہے. چاہے نعت پڑھنے کی اجرت لے, چاہے گانا بولنے کی اجرت لے. شعر پڑھنے کی اجرت جو ہے نا, شعر پڑھنے کی اجرت کو فتح رضویہ میں فقہا کے حوالے سے ناجائز لکھا ہے. اس کی اجرت بنتی نہیں, کیا کوئی ایسا کام ہی نہیں نا جس کی اجرت ہو, یہ ایسی چیز نہیں ہے. تو اب یہ کہ گانا بولنے کا جو اس نے اجرت لی, ایک تو یہ گناہگار ہوا, یہ اجرت اس کے حق میں جائز نہیں تھی. دوسرا یہ کہ اگر موسیقی ہے تو پھر یہ موسیقی کا گناہ, اگر اس میں غیر شرعی الفاظ ہیں تو پھر اس کا گناہ. اور گانے میں تو کئی اشعار کفریہ ہوتے ہیں, ایمان الگ داؤ پہ لگتا ہے اس میں. تو یوں مطلب برائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اس میں.
برائیوں کا مجموعہ
یہ کہہ سکتے ہیں.
یعنی آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں, اگر میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ اگر گانا ایک اس میں نہ موسیقی ہے نہ وہ غیر شرعی ہے, تو اگر کوئی اسی طرح پڑھ لیتا بول لیتا ہے اور اس کی اجرت بھی نہیں لیتا, وہ ایک الگ مسئلہ آپ نے بیان
لیکن
کیا.
لیکن اس میں یہ کہ تنفیر کا باعث ہوگا. اگر وہ گانا فلمی ہے اور کوئی معزز آدمی بولے گا نا تو لوگ اس کی مخالفت کریں گے, کہ بڑا ہے تو گانے کا شوق ہے, تو یہاں یہ دوسری خرابی پیدا ہو جائے گی.
آپ کے
عوام کو بھی ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ بغیر موسیقی کے ایسے گانے گنگنائے. اور گانے گنگنائے گا وہ کہ جو مطلب یا تو فلمیں دیکھتا ہوگا یا مطلب یہ کہ موسیقی کے ساتھ اس نے گانے سنے ہوں گے اور اب یاد کر کے وہ اس کو بغیر اس کے بول رہا بغیر موسیقی کے, تو یوں بھی اس کو اس کی پذیرائی تو کرنا سمجھ میں نہیں آتا.
بعض اشعار ایسے ہوتے جو ہوتے ہی غلط ہیں, چاہے وہ موسیقی کے ساتھ بولے جائیں یا بغیر موسیقی کے بولے جائیں, اجرت لے کر کی جائے بغیر اجرت کے کی جائے, وہ اشعار ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بولنے سے ہی سخت احکام نازل ہو, سخت احکام نافذ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں ابھی 35 گانوں کے 35 کفری اشعار جو ہمارا رسالہ مقتدی المدینہ کا, میں اس میں مجھے ایک یاد آئے ایک چند اشعار میں وہ نکالا میں نے کہ جس کے پھر احکام بھی آپ نے لکھے ہیں کہ محبت کی قسمت بنانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا.
معاذ اللہ,
محبت پہ یہ ظلم ڈھانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا. یہ آپ سنیے, یہ ایک کتنا یہ بولا گیا ہوگا یہ گانا. تجھے بھی کسی سے اگر پیار ہوتا ہماری طرح تو بھی قسمت کو روتا.
معاذ اللہ,
یہ اشکوں کے میلے لگانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا. میرے حال پہ یہ جو ہنستے ہیں تارے, یہ تارے ہیں تیری ہنسی کے نظارے. ہنسی میرے غم کی اڑانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا. زمانے کے مالک یہ تجھ سے گلا ہے, خوشی ہم نے مانگی تھی رونا ملا ہے. گلا میرے لب پہ بھی آنے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا. اب سنیے یہ جو اشعار جو میں نے ابھی بیان کیے آپ کو سنائے, دیکھ کر میں نے پڑھے ہیں, تو امیر سنت نے اس کا جو حکم شریعت لکھا ہے یہ اشعار جو پڑھے گئے رب العالمین جل جلالہ کی توہین سے بھرپور ہیں. ان اشعار میں کم از کم پانچ کھلے کفریات ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالی کے لیے رونا ممکن مانا گیا ہے. نمبر دو, اللہ تعالی کو ظالم کہا گیا ہے. نمبر تین, اسے محکوم مانا گیا ہے. نمبر چار, اس کو کسی کے رنج و غم و بے بسی پر ہنسی اڑانے والا قرار دیا گیا ہے. نمبر پانچ, اللہ تعالی پر اعتراض کیا گیا ہے. تو یہ جو بیان کیے گئے اشعار, اب اس کا یہ جیسا میں بیان کیا نا, تو اب سننے والوں کو لگا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان نے بڑی گستاخی ہے, لیکن بولتے وقت نہیں اندازہ ہوتا کیونکہ علم کی کمی ہے. تو ایسے ہی بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں گانوں کے حوالے سے یا اس طرح کے حوالے سے کہ جو اس طرح جیسا آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ کفر کے بھی اس میں اندیشے موجود ہوتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا. تو اب میں جو اپنے سوال کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ اب ایسے میں بھی کسی کی یہ تمنا ہونا کہ یہ چیز جس طرف یہ بڑھ رہا ہے, گانے باجے اس طرح گناہ بھرے سلسلوں کی طرح یہ بڑھ رہا ہے, یہ چیز اس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے, تو ایک تو یہ تمنا کرنا ہی کس قدر غلط ہے. میں اس کی مذمت آپ سے چاہ رہا تھا.
ہزارے جو گناہوں بھری چیز ہے اس کی تمنا کرنا بھی تو ہلاکت کو دعوت دینا ہے.
بھائی یہ ایسی شے ہی نہیں ہے جس کی تمنا کی جا سکے.
بے شک. ہاں تو یہ تو ان میں ہوتا ہوگا ظاہر ہے, وہ ہر ایک ہیرو بننا چاہتا ہوگا اور وہ مشہور فلم میں کام کرنا چاہتا ہو, لیکن ظاہر سب کی پہنچ تو ہوتی نہیں ہے نا اس طرح. لیکن تگو دو ہوتی ہوگی, حسد ہوتا ہوگا, رشوت بھی چلتی ہوگی, اس میں سب کچھ چلتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بس اس شعبے کے جو بھی ہیں بےچارے ان کو توبہ نصیب کر کے کوئی حلال اور آسان روزی کی ان کے بےچاروں کی صورت بن جائے. بات چاہتے بھی ہوتے ہیں کہ ہماری کوئی ایسی صورت بن جائے کہ بس دل ان چیزوں سے کھٹا ہو جائے. اور کئی ایسے ہیں جو ماشاءاللہ تائب ہو بھی چکے ہیں. اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے سب کو توبہ نصیب کر دے. ہم سبھی گناہگار ہیں, اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا لے اور توبہ کر لے, توبہ کی توفیق عطا کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جواب دیجئے. میدان کربلا میں اہل بیت اطہار پر پہلا تیر کس بدبخت نے چلایا تھا؟
مدنی شخصیت.
مدنی شخصیت ہی دے سکتی ہیں جواب. ہاں بھائی مدنی شخصیت.
مشکل, بہت مشکل. اس کا جواب تو بہت مشکل ہے. اب وہ دینے والا بس وہ اندھیرے میں تیر مارے گا, شاید اسکرین پر بھی آنا ملے گا نا اس معنی. شاید پہلے پوچھے بھی ان کو بھی تو نہیں پتا ہوگا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد غیاث اتاری, درجہ دورہ حدیث. سب سے پہلے تیر ہولی بن یزید نے چلایا تھا.
لا
لکھے اب وہ کچھ نہ کچھ وہ نام آتے رہیں گے.
اجی بھی نینجو ٹین جواب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ آپ کے سوال کا جواب ہے, پہلا تیر شمر نے مارا تھا.
اب مدنی فیسیں دیتے رہو یار, یہ اسکرین پر ظاہر آپ کو دکھا رہے ہیں, لاکھوں جو آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, جواب بھی معلوم نہیں ہوتا.
شوبی سے تعلق ہے ہمارے اسلام بھائی کا, اور مدنی فیس وغیرہ کی بھی کچھ وضاحت ہو جائے.
اب مدنی قافلے کی تاریخ لے لیں. آج کل ویسے بھی شوبیس کے تو یہ شو تو بند ہوتے ہوں گے ان دنوں میں. چلو یہ بھی ہے کہ مطلب کچھ تو گناہ سے بچت ہے.
تین دن یہی رک جائے.
جی بابا جی, میں نیت کرتا ہوں کہ میں ہر جمعرات کو اجتماع پہ جایا کروں گا.
انشاءاللہ.
اور بابا جی آئی لو یو.
ماشاء اللہ. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو بھائی کوئی جواب مشکل آئے نہیں دیو ٹیم ملی رہی ہے.
یہ ایک اسلام بھائی جواب
مدنی کسوٹ حسین کسوٹی ہو جائے.
ایک اسلام بھائی جو ہے وہ جواب دینا چاہ رہے ہیں.
پہلا تیر ابن سعد نے چلایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں نے چلایا ہے.
جواب درست ہے.
یہ آپ کو مقدس پانی جس میں ان پانی کا مجموعہ ہے آب زمزم غسل خانہ کعبہ بارش مکہ مکرمہ غسل گنبد خضرا بارش مدینہ منورہ بیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر روا چشم ایوب علیہ السلام غسل مدار مبارک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ کا دم کیا ہوا پانی. یہ آپ کو روضۃ الجنہ قالین کے مقدس ٹکڑے یہ آپ کو دیے جا رہے ہیں. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ آپ کو تحفے میں دی جا رہی ہے. فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتاب آپ کو تحفے میں دی جا رہی ہے. آپ کو ماشاءاللہ عزوجل اتنے پیارے پیارے تحفے ملے. اب آپ کیا مدنی تحفہ دیں؟
باپا میں ضلع چنیوٹ کے ایک گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں اور میں اپنے گاؤں میں پہلا اتاری ہوں. تو اس دفعہ جب میں گھر سے آ رہا تھا تب بھی میں نے نیت کی تھی کہ میں انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن کا مدنی قافلہ یہاں باب المدینہ میں آ کر کیا کروں گا.
ماشاءاللہ.
وہ تو آتے آتے ہو گئے تھے نا نیت, ابھی کیا ہے تازہ دم نیت.
میں یونیورسٹی میں ایم اے کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں اب انشاءاللہ یونیورسٹی امام شریف سجا کر جایا کروں گا.
اور یہاں جب
بڑی ہمت ہے
آج رات سے ہی شروع ہو جائے
انشاءاللہ. ابھی سے ہی.
واہ
چلے سوٹ پیس بھی اور سب امام شریف بھی اور سربن شریف بھی تحفے میں دیا جا رہا ہے اور ابھی امام شریف سجا دیتے ہیں.
واہ کتاب بھی جلدی جلدی پڑھنی ہے, اس کا بھی کوئی ہدف ہو جائے.
بابا جب بھی یونیورسٹی سے واپس آتے ہیں تو میں اپنا یونیورسٹی کا کام تو یونیورسٹی کر لیتا ہوں, باقی ٹائم میں اسلامی کتابیں پڑھنے میں ہی گزارتا ہوں. روزانہ رات کو گھر میں صرف 4 گھنٹے سونے کی ترکیب ہوتی ہے.
اچھا تو یہ بھی جلدی جلدی پڑھ لیں. اور آپ کو کتابیں پڑھنی ہے مکتبۃ المدینہ کی.
جی بابا وہ تو پہلے ہی ترکیب
ہے. پہلے اور آخری مکتبۃ المدینہ کی جب پوری پڑھ لیں نا پھر میرے سے مشورہ کر رہا کہ آپ کون سی پڑھو.
انشاءاللہ
مشورہ کرنے کے لیے اب ہو سکتا ہے کہ کچھ قریب آنے کا موقع ملے تو جلدی جلدی پڑھ لو. دیکھو مشورہ کرنے کے لیے کب آتے ہیں
انشاءاللہ.
امام شریف بھی سجایا جا رہا ہے. میں یہ دیدے
چلے ابو البنتین کے ہاتھ سے انشاءاللہ امام کا تاج سجے گا.
جواب دیجئے کہ مصروف کریے.
اور بھی ماشاءاللہ عالمی مدی مکہ فیضان مدینہ میں عاشقان رسول ہیں جو اب رہنا یہی ہے. عاشورے تک بھی تو اگر سر پر امامے کا تاج سجا رہے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا.
جواب دیجئے.
شہادت کے وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟
یہ عوامی ہے.
یہ سب کو اجازت ہے جواب دینے کی مگر مدنیوں مدنی شخصیات کو اجازت نہیں ہے. طلباء کرام کو بھی اجازت نہیں ہے. طلباء کرام مائنس کرام یعنی دنیاوی اسٹوڈینٹس کو اجازت ہے. یہ ہمارے طلباء کرام جو ہے نا ان کو اس طرح کی معلومات عام طور پہ مطالعے اور کرتے رہتے ہیں نا. چلو شوبیز والے بھی چانس دے سکتے ہیں جواب.
اندازہ کر لیجئے کہ امام علی مقام کی پیدائش
سوال ایک مرتبہ پھر
کس سن میں ہوئی؟
سوال ایک مرتبہ پھر دہرا دیں.
امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟
تو جار بھی دے سکتے ہیں.
ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم کو تجار بھی بولتے.
چلو آج یہ بھی تو سیکھنے کو ملا نا ایک لفظ کہ تاجر کی جمع تجار.
اپنا تعارف کراتے وقت یہ مت کہیے گا کہ میں تجار بات کر رہا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا محمد حامد اتاری باب المدینہ کراچی سے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شہادت کے وقت 57 سال تھی کم و بیش.
لا
57 کی بھی شاید ہے روایت, شاید ہے. اس کو درست مان لیتے ہیں, ہمارے پاس 58 لکھا ہوا ہے.
بابا 4 سنہ ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور 61 سنہ ہجری میں واقعہ کربلا ہے.
حساب کتنا کتنے بنے؟ 57 ہوا 58
57 بنیا.
57 بنے نا
جی. یہ مدنی تحفہ آپ کو غلاف خانہ کعبہ کے مقدس دھاگے یہ آپ کو دیے جا رہے ہیں, مقدس پانیوں کا مجموعہ, کتاب فیدان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تحفے میں دی جا رہی ہے, سفید سوٹ سوٹ پیس, سب سب امام شریف, سب سب سربن شریف, اور یہ آپ کو مدنی پرچم. بابا مدنی پرچم
آئے, یہ بھی آ گیا
جی.
اللہ اللہ, یہ امام میں نہیں لگا لینا, یہ اس کی جگہ پر ہی لگانا, یہ دیوانہ جوش پہ آ گیا, سراپا جھنڈا بن جائے.
مدنی گنبد اور مدنی پرچم.
سبحان اللہ.
غیبت کے خلاف جنگ
جاری ہے,
نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے
انشاءاللہ.
محبتوں کے چور
چغل خور چغل خور,
مرشدی عطار پر
نبی کا جھنڈا لے کر
سرکار کی آمد, دلدار کی آمد,
آقا عطار کی آمد.
ذرا وہ غیبت کے اور خلاف ایسا لرزہ خیز نعرہ لگا,
غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے
انشاءاللہ.
محبتوں کے چور ان شاء
اللہ,
سر پہ امامہ, پہ داڑھی, سر پر زلفیں, اکثر نظریں حیا سے نظریں ان شاء
اللہ.
شیطان کے خلاف جنگ, مسجد پر تحریک, گانے بازوں کے خلاف جنگ, سود کے خلاف جنگ, صلوا علی الحبیب.
اب ہمارے اسلامی بھائی کوئی اچھی سی نیت پیش کریں گے.
باپا میں وقف مدینہ ہونا چاہتا ہوں اور دعوت اسلامی کو میں وقف مدینہ کے لیے اپنی خدمت,
ماشاء اللہ
انٹر تعلیم ہے میری اور میں وقف مدینہ ہونا چاہتا ہوں اور دعوت اسلامی کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں.
مدنی تربیت کا حاضر
ہے. مرحبا مرحبا, خوش آمدید, ویلکم, آئیے تشریف لائیں, مرحبا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہماری مجلس سے اصلاح برائے فنکار کے اسلام بھائی بھی موجود ہیں. ایک اسلام بھائی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال
ارسل. اللہ اللہ کرم
کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جناب مولانا محمد الیاس قادری صاحب اور اپنے نیک احباب جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے سامنے, ہم فنکار ہیں اور آپ جانتے ہیں میں کوئی 50 سال سے ایکٹنگ کر رہا ہوں پاکستان ٹیلی ویژن اور فلمز وغیرہ میں, اور دین کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ وابستگی کا دل چاہتے ہی رہتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں. کچھ باتیں ہیں جو دیکھ کر خلش سی پیدا کرتی ہیں دل میں, جس میں محرم کے دنوں میں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر بہت ہونے لگتا ہے, اور یہ شہادت کا ذکر جب ہم دیکھتے سنتے ہیں تو ظاہر ہے مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اتنا ذوق و شوق اور جذبہ ہے مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ اکرام کا اور اہل بیت کا, لیکن یہ خلش بھی ساتھ رہتی ہے کہ محرم کے ہی دنوں میں کیوں,
اس کے علاوہ سارا سال بھی تو ہمارے کئی شہدا کا دن ہوتا ہے، وہ نہ یاد کیا جاتا ہے، نہ اس خلوص سے اس کا کوئی ذکر ہوتا ہے، نہ ایسے کوئی اجتماع ہوتے ہیں جیسے محرم میں ہوتے ہیں. اس کے بارے میں پوچھنا تھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ اور دوسرا سوال، حضرت میں 50 سال سے یہ کام کر رہا ہوں ایکٹنگ کا، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ میرے دل میں بھی احساس ہمیشہ رہا، بچپن تھا، لڑکپن تھا، شوق تھا، یہ کام ہوتا رہا نہ سمجھی میں. اب 50 سال کے عرصے میں یہ احساس ہمیشہ رہا کہ یہ کام چھوڑ دوں اچھا نہیں ہے. 3-4 بار کوشش کی یہاں سے نکلنے کی، لیکن حالات سازگار نہیں رہے. جب اپنی دنیا، فنکاروں کی دنیا سے اس دنیا میں آیا جہاں بزنس کی کوشش کی، تو میں نے ہمیشہ اس دنیا کو اپنی اس غلیظ دنیا سے بھی زیادہ غلیظ پایا. مجھے دھوکے اور فریب ہر طرف نظر آیا. ہم لوگ فنکار ضرور ہیں، دین سے اتنے بھی دور نہیں. میں کوئی 45 سال سے نماز میں نے قضا نہیں کی، ہم اتنے برے نہیں ہوتے، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لیے چلے جاتے ہیں بعض اوقات بدراہی کی طرف، اور سمجھ میں نہیں آتا. اب سمجھ میں آیا ہے تو حضور یہ مجمع دیکھ کر بہت تسکین ملی کہ اتنے مسلمان اس قدر خلوص و خشوع سے آپ کی بجاوری میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ کی دعاؤں کے اور آپ کے سائے تلے اس طرح اللہ کا سایہ محسوس کرتے ہیں. تو اس مجمع میں میری استدعا تھی آپ سے کہ آپ دعا کیجئے کہ مجھے اس زندگی سے نجات ملے، اور کم از کم فنکار میں مزید یہ کام کرنا نہیں چاہتا، کوئی اور ذریعہ روزی کا بنے، تاکہ میں، اور کوئی ذریعہ ہے نہیں جس کی وجہ سے میں مجبور ہوں یہ کام کرتا ہوں. اب کوئی خواہش شہرت کی نہیں رہی، صدارتی ایوارڈ تک لے چکا ہوں، اس کے بعد کچھ رہ نہیں جاتا، نہ شہرت نہ عزت کسی قسم کا نہیں، بس نسبت دین سے رکھنا چاہتا ہوں. اور دعا کیجئے کہ اس کام کو چھوڑ کے میں دین میں مکمل طور پر آ سکوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں دین کا دائرہ ہے اسی میں رہنا ہی زندگی بھر کے لیے چاہیے.
دعا فرمائیے.
اس میں ایسا ہے کہ آپ یہ غور فرمائیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا ضمیر تسلیم کرتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اور روزی دینا اللہ تعالی کا کام ہے، اس کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ جب تک زندہ رکھے گا وہ روزی پہنچائے گا. تو اب یہ کہ کوئی اچھا سلسلہ ملے تو میں اس کو چھوڑوں، اس کے معنی تو یہ ہوئے نا کہ یا اللہ میں تیری نافرمانی تو کر رہا ہوں، اور جب تک تو مجھے اچھا روزگار نہیں دے گا نا میں تیری نافرمانی نہیں چھوڑوں گا. اس کے معنی یہ نہیں بنتے کہ نافرمانی تو فوراً سے پیشتر ترک کرنے والی چیز ہے، یعنی تو مجھے جہنم میں چاہے اٹھا کر جھونک دے، مجھے دنیا میں جب تک میری مرضی کا روزگار تو نہیں دے گا میں نے تیرے نافرمانی جاری رکھنی ہے. یہ میں الزامی طور پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ بندہ سوچے کہ جب ہے گناہ اور اللہ تعالی کی نافرمانی ہے، اس کے حبیب کی نافرمانی ہے، تو وہ تو ہے قابل ترک. یعنی یقین مانے کہ بھوکا مرنا اس بات سے اچھا ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرے، اور بھوکا مر نہیں سکتا جب تک اس نے زندہ رکھنا مقدر فرمایا، اس نے روزی دینی دینی ہے، اس نے روزی عطا کرنی ہی کرنی ہے. تو اب یہ کہ اس میں اب اپنی مرضی کی روزی ملے کہ میرا ویلا بھی برقرار رہے، میری چمکیلی گاڑی بھی مجھ سے نہ جائے، اور میں یہ بھی کھاؤں وہ بھی پہنوں، اور 12 دری بھی میری ہو، اور یہ سب آسائشوں کی ترکیب رہے تو میں یا اللہ گناہ چھوڑوں گا، تیری نافرمانی چھوڑ دوں گا، ورنہ میں نہیں چھوڑتا، تو جو چاہے کرے میں تیری نافرمانی نہیں چھوڑتا، نعوذ باللہ من ذالک. اپنی آپ یہ میں یہ سب کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو ہو کیا گیا. آپ بولتے ہیں کہ جب تک وہ اچھا ہم کو سلسلہ نہیں ملے گا اس وقت تک ہم یہ مطلب کہ جہنم کی آگ اکٹھی کرتے رہیں گے اور جہنم کے سانپ اور بچھو بک کرواتے رہیں گے. واٹ از دس؟ مفہوم تو یہ یعنی کہ ایک الزامی طور پر بن رہا ہے نا، اس کے پیچھے تو یہ چھپے ہوئے نا سانپ بچھو. تو اس لیے توبہ تو سانس بندہ بعد میں لے اور گناہ کو ترک کر دے، نافرمانی کو ترک کر دے، توبہ کر لے، ورنہ مرنا بھی تو ہے نا. اب جیسے کہ آپ 50 سال سے ایکٹنگ کر رہے ہیں، تو اگر 20 سال کی عمر میں بھی شروع ہوئی تو اب آپ 70 سال 72 سال پتہ نہیں کتنی عمر ہے، یا 10 سال کی بھی عمر ہو شروع کی ہو تو 60 سال ہو گئے، اب رہا کیا؟ اب عمر بچی کتنی؟ اب جیسا کہ میری عمر تقریباً 68 سال پاسپورٹ کے حساب سے 66 ہے، لیکن اگر ہجری سن سے 2 سال اور بڑھ جائیں گے تقریباً 68 سال. اب میری تو زندگی کی ساری بہاریں ختم ہو گئی. میں کبھی کبھی اکیلے میں سوچتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں کہ نو آپشن، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. مجھے تو قبر کا وہ گھڑا جو ہے نا وہ نظر آتا ہے کہ یہ عنقریب اعلان ہوگا بریکنگ نیوز، فلان جگہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی الیاس قادری کی. اور اٹھا کر یہ بھی ایک شہرت کی وجہ سے خوش فہمی ہے کہ بریکنگ نیوز لگے گی اسکرینوں پر سارے یا کئی چینلز پر. عام آدمی کو تو یہ بھی توقع نہیں ہوتی، لیکن یہ بریکنگ نیوز لگ گئی، لاکھوں بندے جمع میں نے کر بھی لیے مرنے کے بعد. اگر خدا نہ خواستہ میں حرام روزی کھاتا رہا، میں گناہ کرتا رہا اور رب کی ناراضی کی صورت میں گیا، آپ بتائیے کہ مجھے قبر میں کیا ملے گا؟ قبر میں تو اللہ کی فرما برداری کر کے جاؤں گا، رب کو راضی کر کے جاؤں گا تو ہی ملنا ہے، ورنہ تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے کوئی میرا فنکار بھائی برا نہ مانے، آپ میرے بھائی ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، آپ آئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دل میں محبت تھی جب ہی آئے ہیں، ورنہ مسجد میں کس نے آنا؟ تو اس لیے آئے ہیں تو آپ مہربانی کر کے بس یہیں کے ہو جائیں. اب ہم نے صرف اور صرف حلال روزی کھانی ہے، اپنے بچوں کو حلال روزی کھلانی ہے، حرام سے ہماری توبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ، چاہے مطلب بھوکوں مرنا پڑے، ہم نے اب حرام نوالا اپنے منہ میں نہیں ڈالنا، اپنے بچوں کے منہ میں نہیں ڈالنا. ایسا کوئی یعنی کہ بس وہ بولڈ اسٹیپ جب تک نہیں لیں گے خالی سوچتے رہیں گے کہ یوں ہو جائے تو کر لوں گا، یوں ہو جائے تو کر لوں گا. وہ ہے نا سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے، موت آپ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے. تو ظاہر ہے کہ موت تو آنی ہے اور بالکل ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتا. ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو یہاں تک روایت ہے کہ یہ روزانہ دن میں 70 بار لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور اگر کسی کو ہنستا ہوا پاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تعجب ہے کہ یہ ہنس رہا ہے، حالانکہ میں اس کی روح لینے کے لیے آیا ہوں. یعنی اس طرح کے مضمون کی روایات ہیں. تو جب یہ ہنسنا بھی ان کو ہمارا تعجب میں ڈالتا ہے تو یہ کہ گناہوں میں جب ہمیں دیکھتے ہوں گے تو کیسی کیفیت ہوتی ہوگی، کیا ہوتا ہوگا؟ اور ہمارا رب جو ہم پر اتنا مہربان ہے، آخر اس کو ناراض کر کے پھر پناہ ملے گی کہاں؟ تو اب یہ کہ دیکھیے کہ اب زندگی کے چند روز رہے گا تو بڑا پائے، اس کے بعد آپشن ہی نہیں ہے نا. اب جوانی میں آپشن ہوتی ہے چلو ادھیڑ عمر کے ہوں گے یا بوڑھے ہو جائیں گے، حالانکہ جوانوں کی اکثریت موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے، یہ سارے موت کے گولے چاروں طرف اڑ رہے ہیں، اس میں سے بچ بچا کر کوئی میرے جیسا نکل گیا تو بوڑھا ہو گیا، یا آپ جیسا نکل گیا تو بوڑھا ہو گیا، ورنہ تو یہاں بھی غالب اکثریت نوجوانوں کی ہے. بوڑھا ہوتا کون ہے یار؟ آپ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں گوٹ میں آپ سروے کر لیں تو بوڑھوں کی تعداد اس میں کم ہوگی، جوان زیادہ ملیں گے، چھوٹے بچے زیادہ ملیں گے، بوڑھی عورت یا بوڑھا آدمی تو کسی گھر میں ملے گا، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے. تو پتا چلا بڑھاپے میں جس نے بڑھاپا پا لیا وہ بھی ایک کمال اس نے کر دیا کہ یار یہ بڑھاپے میں پہنچ گیا، تو اب بھی نہ سدھرا. بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی نہ چونکا نہ چیتا نہ سملا ذرا بھی، تیری غفلتوں کی ہے کچھ انتہابی، جنو کب تلک ہوش میں اپنے آبی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. بڑھاپے میں تو بالکل یعنی کہ سمجھو موت اب آپشن نہیں ہے نا کوئی. وہ جوانوں کو بھی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے نا کہ جوانی میں بھی موت تو آتی ہے, تو اس لیے ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے. یہ بھی پچھلے دنوں اسی طرح مدنی مذاکرے میں ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر توبہ کی اور کچھ ہی دن کے بعد ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا. سید زادے تھے اور لوگوں نے بڑی یعنی اس سے عبرت لی کہ دیکھو اگر یہ توبہ نہ کی ہوتی مدنی مذاکرے میں آ کر تو موت کا وقت تو ان کا تھا. محرم میں توبہ کی تھی,
یہی رات تھی
رمضان شریف میں ان کا بیچاروں کا انتقال ہوا. وہ نوجوان بالکل میرا خیال ہے کچھ 17-18 سال کے تھے ہے نا, اتنی عمر تھی تقریبا. تو اس لیے وہ ہمیں توبہ میں تو تاخیر کرنی نہیں چاہیے, آن دا اسپاٹ ہاتھوں ہاتھ توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ نصیب فرمائے.
ہمارے سید صاحب جنہوں نے توبہ کی ان کے مناظر بھی ہمارے پاس ہیں, توبہ بھی کی اور ان کا انتقال بھی ہو گیا, وہ مدنی گلدستہ بھی ہے ہمارے پاس, وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں.
ایک شوبیس کے اسلامی بھائی تھے 17-18 سال کے نوجوان, جو شوبیس کا مدنی مذاکرہ ہوا تھا اس میں انہوں نے توبہ کی کہ بس اب میں یہ لائن چھوڑتا ہوں,
توبہ کرتا ہوں کہ آج سے کوئی ڈرامے پرفارمنس کوئی شوز وغیرہ انشاءاللہ کسی بھی موقع پر کہیں پہ بھی نہیں جاؤں گا, توبہ کرتا ہوں میں آج سے کوئی ڈرامہ کوئی پرفارمنس نہیں دوں گا اور انشاءاللہ 3 دن کے قافلے کی نیت کرتا ہوں میں آج سے.
ابھی اسی رمضان شریف میں بچاروں کا رمضان شریف یا رمضان سے 2-1 دن پہلے ان کا حادثہ ہو گیا اسکوٹر کا, کچھ دماغی چوٹ لگی, خون جمع, پھر ان کا آپریشن ہوا لیکن ہوش نہیں آیا. اسی عالم میں یہ رمضان ہی میں اسی رمضان میں 2-4 دن پہلے کی بات ہے بچاروں نے دم توڑ دیا, لیکن دیکھو کیسے خوش نصیب, توبہ کی سارا چھوڑ دیا پھر دنیا سے گئے.
دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا, یا رسول خدا.
زندگی کا پرو نہیں ہے, اس میں عبرت ہے کہ ان کی سعادت مندی کی توبہ کر لی انہوں نے پھر دنیا سے گئے. توبہ کیے بغیر بھی تو مرتے ہیں, اور یہ شوبیز والے یا یہ بڑے ایکٹر ہوتے ہیں یہ مرتے ہیں ان کے لیے حصہ لے ثواب کون کرتا ہوگا, ان کی تو یاد میں کوئی فلمیں اور فلم شو اور شوبیز کے تو پروگرام ہوتے ہیں, موسیقی کے پروگرام ہوتے ہیں. اب ان کو حصہ لے ثواب کرتے ہیں, حصہ لے گناہ کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, یہ جانتے ہوں گے. حصہ لے گناہ ہوتا نہیں ہے لیکن میں بولتا ہوں کہ گناہ پہنچاتے ہیں ثواب پہنچاتے ہیں یہ فلم شو کر کے کسی ایکٹر کی یاد میں, تو یہ ہوگا. تو آپ کا تو اتنا بری لائن ہے, سوچیں تو صحیح ذرا. اچھے بن کے مرو گے تو لوگ قرآن خوانی کر کے آپ کو ثواب پہنچائیں گے.
یا سیدی, یہ شوبز کے اسلامی بھائیوں کو جب ہماری مجلس کے اسلامی بھائی دعوت دیتے ہیں تو ان کی طرف سے ایک یہ شکوا اب آنے لگا ہے کہ آپ کے مدنی مذاکرے میں آپ لے جاتے ہیں ہمیں اور وہاں جا کے توبہ کرواتے ہیں, وہاں جا کے ہمیں کہتے ہیں یہ کام چھوڑ دو. اب ہماری روزی روٹی یہی ہے, ہمارا کاروبار یہی ہے, ہم دین سے محبت کرتے ہیں جبھی تو آپ کے پاس آ رہے ہیں, لیکن آپ بلا کر یہی کام ہم سے کروا لیتے ہیں, پھر ہم نہیں کرتے تو آپ کہتے ہیں کون بارش کا پہلا قطرہ بنے گا. تو اب آنا چھوڑ دیا ہے, کچھ لوگ اس لیے نہیں آ رہے ہمارے مدنی مذاکرے میں. تو ہو سکتا ہے گھر بیٹھے سن رہے ہوں, یا ہماری مجلس کے اسلامی بھائی بھی تھوڑے سے کنفیوز ہیں, وہ مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری دعوت جو ہے اس لیے کمزور ہو جاتی ہے, نہیں آتے اسلامی بھائی. تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں.
شیطان کا وسوسہ ہے. اب ہم یہاں ظاہر بلاتے ہیں تو ایوارڈ تقسیم کرنے کے تو نہیں بلاتے ان کو, ہم آپ کو ایوارڈ دیں گے کہ آپ میں دیکھو کس کے کارنامے میں زیادہ ہے فنکاری میں. سیدھی بات ہے, ہم تو خوف خدا دلاتے ہیں. ہم میں نے جو بھی کہا, اگر آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کی شریعت سے ہٹ کر کہا تو آپ میری اصلاح کر دیں. تو میں تو آپ کو اپنا کلمہ یاد دلا رہا ہوں اور شیطان روک رہا ہے آپ کو, خبردار وہاں گئے تو میری دوستی تم سے ٹوٹ جائے گی. تو یار شیطان سے تو پیچھا چھڑا کر, ہاتھ چھڑا کر آپ کو بھاگ کے آنا چاہیے یہاں کے, چلو یار ہم بھی آقا کے قدموں میں گریں گے جا کر. آپ بتائیے کہ میں نے کوئی آپ کے دین کے خلاف بات کی ہے, آپ کے اسلام کے خلاف بات کی ہے, تو آپ مجھے بتائیں. میں تو آپ کے اسلام کی تعلیم آپ کو یاد دلا رہا ہوں. دعوت اسلامی تو ہم کو بھولا ہوا سبق دوہرا رہی ہے. اس میں یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں. اور مجھے معلوم ہے ایک فنکار نے تو اسکرین پر بھی وہ بیان دیا تھا ایسا کہ میں تو نہیں آ سکتا, مجھے بولیں گے توبہ کرو اور یہ اپنے سے نہیں ہو سکتا. اب ان پر بھی رحم آتا ہے, وہ ڈیڑھ عمر کے تھے بیچارے. تو وہ یہ کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم توبہ کا بولتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے بولتے ہیں, وہ تو قرآن فرما رہا ہے توبو الی اللہ, اللہ کی طرف توبہ کرو. تو میں کوئی اپنی طرف سے کرتا ہوں یا کوئی میرا نقصان ہو رہا ہے کوئی اگر گناہ کرتا ہے تو, یا نیکیوں سے دور بھاگتا ہے, میری ذات کا کیا جاتا ہے؟ ہر آپ کی اپنی بھلائی ہے. مجھے نیکی کی دعوت دینے کا ثواب تو ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, میرا ثواب تو کھڑا ہے انشاءاللہ. تو میں تو آپ کے اسلام کی بات کر رہا ہوں. آپ نے جس میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ان کی تعلیمات پیش کر رہا ہوں. تو اس لیے اگر مجھ سے کوئی یہ ناراض ہوتا ہے کہ یار یہ مولوی لوگ یوں کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کو آپ کے خدا اور آپ کے مصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات بتاتے ہیں, کیا غلط کرتے؟ اسلام تو آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نا, پھر ہماری باتوں کو کیوں مطلب آپ وہ اس سے دور ہٹتے ہیں؟
زبردستی تو نہیں کرتا نا کوئی,
کوئی زبردستی نہیں ہے. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے, تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. ماں بچے کو بولتی ہے یہ کھا وہ مت کھا, ادھر جا ادھر مت جا, تو بچہ دور بھاگتا ہے کہ ماں روکے گی. حالانکہ ماں روکتی ہے بچے کو بیماری سے بچانے کے لیے, بچے کو تکلیف سے بچانے کے لیے, لیکن بچہ نادان ہوتا ہے دور بھاگتا ہے. لیکن اتنے بڑے بڑے آدمی اگر اس طرح بھاگیں گے تو یار یہ پھر کیا مطلب اس کو کیا لقب دیں گے؟ تو ایسا نہ سوچے, آپ آتے رہے. یہ نہیں کہوں گا کہ آہستہ آہستہ توبہ کر لینا. میں جو کہہ رہا ہوں رب کا حکم یہی ہے کہ ہم فوراً توبہ کریں. ہر میں کہوں گا کہ آہستہ آہستہ توبہ کرنا تو مجھے گارنٹی دینی پڑے گی کہ آپ اتنے عرصے تک زندہ رہیں گے, اس لیے آہستہ آہستہ توبہ کرنا. جیسے کہ ایک نیک بندے نے یہ تمنا کی کہ مجھے شیطان نظر آئے, تو اس کو منع کیا گیا, نہیں مجھے بڑی تمنا ہے مجھے شیطان نظر آئے. تو اس نے شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوا, تو شیطان سے اس نے بات چیت کی, تو شیطان نے کہا کہ تم کیوں اب اس جوانی تھا, وہ جوان تھا اتنی جوانی میں تم نے کوئی مزہ نہیں اٹھایا, جب دیکھو تسبیح پڑھ رہے ہو تو سجدے میں گرے پڑے ہو, تو نوافل میں لگے ہو, تو کبھی تلاوت کر رہے ہو, مطلب تمہاری عمر تو ابھی 80 سال باقی ہے, یا اس طرح کی کوئی اس نے بتائی کہ اتنے سال باقی ہے. تو اب شیطان نے اس کو یہ بات بتائی اور اس کے ذہن میں بیٹھ کے, اچھا وہ اتنی لمبی عمر ہے میری, ہاں یار واقعی دنیا بھی مجھے ذرا دیکھنی چاہیے. اب وہ دنیا کی رنگینیوں میں تھوڑا وہ نکلا اور اس نے بس وہ ظاہر ہے کہ جب وہ برے ماحول میں جائے گا تو بندہ برائی کرنے پہ مست ہو جاتا ہے اکثر, تو برائیوں میں پڑ گیا اور اس کی ایک دم سے موت آ گئی. تو جھوٹ شیطان تو ہے ہی جھوٹا نا, تو ہمیں یہ شیطان وسوسے دلاتا ہے بعد میں کر لیں گے. ارے بھائی کل دیکھی کس نے ہے, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. کل تو بڑی بات ہے, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. اللہ کرے کہ ہم بس اپنے رب کے حضور حقیقی معنوں میں سر کے ساتھ ساتھ دل کو بھی جھکا لیں اور وہ جیسا فرماتا ہے ویسا کریں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, بے شک اللہ عز و جل اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہلاکت خیز پتھریلی زمین پر پڑاؤ کرے, اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو, پھر وہ سر رکھ کر سو جائے, پھر جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو تو وہ اسے تلاش کرے, یہاں تک کہ گرمی اور شدت پیاس یا جس وجہ سے اللہ چاہے پریشان ہو کر کہے کہ میں اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں یا سو رہا تھا پھر سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں، پھر وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے سو جائے، پھر جب بیدار ہو تو اس کے پاس اس کی سواری موجود ہو اور اس پر اس کا توشہ بھی موجود ہو، تو اللہ عز و جل مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کے اپنی سواری کے لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. تو یوں اللہ تعالی کو توبہ پسند ہے، وہ توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے. تو اس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی توبہ نہیں بھی کرتا تو ظاہر ہے کہ ہم نے کوئی آپ کو دھمکی تو دینی نہیں ہے کہ آپ باہر نکل کے دکھاؤ توبہ نہیں کرو گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ بھی سمجھتے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، گن پوائنٹ پر توبہ نہیں کرتے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم جب بات پر بات نکلے گی توبہ کا تو کوئی نئی بات تو نہیں، ہم تو کہتے رہتے ہم بھی توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نیک بھی نہیں سمجھتے، ہم بھی توبہ کرتے رہتے ہیں، سبھی کو توبہ کا کہتے ہیں. تو یہ شیطانی وسوسہ کہ ہم کو توبہ کروائیں گے. اب توبہ تو اچھا ہے نا، کرنی ہی چاہیے، آتے رہے آتے رہے. میں مطلب اگر اللہ نہ کرے کوئی توبہ نہیں بھی کرتا اپنے گناہوں سے، تب بھی میری دعوت ہے کہ آپ آتے رہیں آتے رہیں آتے رہیں. انشاءاللہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہی، انشاءاللہ توبہ کی توفیق بھی مل جائے گی. آنا نہ چھوڑے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ وہ جو تھوڑی بہت یہاں کر نیکیاں ہوتی ہیں ان سے بھی رہ جائیں گے.
بات توبہ کی چل رہی ہے، مجھے امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے. امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے توبہ کے بیان میں کچھ اس طرح کے مدنی پھول عطا فرمایا کہ ایک شخص توبہ نہیں کرتا. کیوں؟ کہ وہ لگتا ہے کہ میں گناہ پر گناہ تو چھوڑ نہیں سکوں گا، مجھ سے تو گناہ چھوٹے گا نہیں، تو میں جب گناہ چھوٹے گا نہیں مجھ سے تو میں توبہ کیسے کروں، تو میں دوبارہ گناہ میں پڑ جاؤں گا تو توبہ میری ٹوٹ جائے گی. امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اسے مدنی پھول دے رہے ہیں کہ نادان، تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ تو توبہ کے بعد دوسرے گناہ تک زندہ رہ سکے گا؟
ماشاءاللہ،
کیسے پتا چلا کہ تو توبہ کے بعد دوسرے گناہ تک زندہ رہ سکے گا؟ کیا پتا کہ تجھے دوسرے گناہ کرنے تک کی مہلت یا نوبت ہی نہ آئے اور اس سے پہلے تیری روح قبض ہو جائے، تو تو توبہ کر لے تاکہ تیرا خاتمہ توبہ پر ہو. سچی توبہ کے پہلے اصول ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بیان کیا گیا. پھر ایک اور وسوسہ امام غزالی علیہ رحمتہ اللہ والی نے نقل کیا کہ میں پڑ گیا تو امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اسے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں کہ اگر تو نے سچی توبہ کی، اگر تو نے سچی توبہ کی اور توبہ کے تقاضے پورے کیے، تو اس کا کم از کم تجھے اتنا تو فائدہ ہوگا کہ اب تک کے تیرے جتنے گناہ تھے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور آگے گناہ کی مہلت نہ مہلت ملے گی یہ کب کس کو پتا ہے. لہذا توبہ کرنے میں ہرگز ہرگز ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور توبہ کے تقاضے پورے کرنے چاہیے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو اور ندامت ہو. یہ توبہ کے ایک اہم ترین ارکان ہیں کہ اس کے بغیر توبہ مکمل نہیں ہوتی، کہ ندامت ہو، گلٹی فیل کرے، افسوس ہو کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو. اس کو سچی توبہ کے لیے بہت اہم ترین امپورٹنٹ فیکٹر ہیں اور یہ بہت اہم بات ہے. تو الحمدللہ امیل سنت کے مدنی مذاکرے کی برکت یہ بھی ہے کہ اس میں واقعی بار بار توبہ کی دعوت دی جاتی ہے، توبو اللہ استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے، یہ بھی توبہ کی دعوت ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ اس طرح ایک اجتماعی طور پر ایک انداز سے توبہ کروائی جاتی ہے، اور ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.